الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہاں، یہ طلباء جو پلر کے پیچھے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اتنے دور سے آئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو استاد سے مل مشافہ بیٹھنا ضروری ہے. آپ حضرات میں سے کوئی بھی اس طرح نہ بیٹھے کہ استاد کی نظر اس پہ نہ پڑتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح کی حاضری میں حاضری لگوانا ضروری ہے. آخر میں انشاءاللہ تعالی جو امتحان ہوگا اور دوسری اہم چیزیں ہوں گی، تو اس میں حاضری کا عمل دخل ضرور ہے. اس میں آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حاضری میں موجود ہوں یا نہ ہوں، سے فرق پڑتا ہے. تو بر وقت آنے کی کوشش کیجئے اور حاضری میں اپنی بھرپور حاضری لگوانا ضروری ہے. تفسیر اور تاویل، اللہ کے فضل سے ابھی تک ہونے والی مجالس میں یہ بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ تفسیر اور تاویل میں فرق کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام راغب اصفہانی کا قول آپ کو بتایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں ہما شیئان واحد، یہ ایک ہی چیز ہے. لیکن جمہور مفسرین اور محدثین وہ بارہا اس بات کو ظاہر کر چکے ہیں کہ تفسیر اور تاویل میں فرق ہے. اس کے بعد اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما يعلم تاویله الا الله، اور قرآن کریم کی تاویل نہیں جانتا مگر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جانتی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، سوال کیا ہے کہ تاویل تو اللہ تعالی جانتے ہیں اور بندے تاویل نہیں جانتے، بلکہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور حق ہیں، سچ ہیں. لیکن یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے، یہ مفہوم ظاہری ہے، اور تھوڑا سا غور کر کے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالی نے احکام بیان کیے ہیں وہ دو قسم پر ہیں، کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. اور قرآن کریم نے جو تاویل کے بارے میں فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں، تو وہ فرمایا ہے متشابہات کے بارے میں. اور اس سے خود بخود یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ محکمات کے اندر تفسیر کرنا اور تاویل کرنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا، یہ شریعت کے قواعد میں سے ہے، شریعت کے ضروریات میں سے ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں پہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری تفاسیر اس کی موجود ہیں، لیکن ہم نے جو تفسیر کا پہلا درجہ بیان کیا تھا، تفسیر الآیت بالآیہ، اس کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جائے گی اور وہ تفسیر بہترین ہوگی۔ قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے اختلافات اور ان کے درمیان میں واقع ہونے والے جو نزاع ہیں یہ رسول کے پاس لے کر آئیں تو اس کا حل ان کو مل جائے گا، یا پھر ان اولو الامر کے پاس آئیں جو استنباط کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط زمین سے میٹھا پانی نکالنے کے عمل کو استنباط کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو مستنبط ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، وہ دلائل کے اندر غور و خوض کر کے، سوچ اور بچار کر کے، اور ایسے مسائل حل کرتا ہے کہ بظاہر ان مسائل کا حل ظاہر النص کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تفسیر منقول ہے وہ بھی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے کہ جی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو، لیکن یہ اپنی طرف سے کوئی علماء بات نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اولو الامر استنباط والوں کو کہا ہے۔ اسی طرح مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفسیر کو بھی بھرپور توجہ دے اور تاویل کے اندر غور و فکر بھی ضرور کرے۔ کچھ علماء ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر روایت کا تو اعتبار کیا ہے، کس چیز کا؟ روایت کا اعتبار تو کیا ہے، لیکن درایت انہوں نے بالکل ترک کر دی ہے۔ مشہور مفسر ہیں قاضی شوقانی، قاضی شوقانی کی تفسیر فتح القدیر، اس کے اندر روایت تو موجود ہے لیکن درایت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان قنوجی، جو غیر مقلدین ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کے اندر بھی روایت تو موجود ہے لیکن درایت، نام و نشان اس کا موجود نہیں ہے۔ اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مفسر کے لیے روایت سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے اور مفسر کے لیے درایت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اور فقہا جو ہیں وہ اپنے اصول اور ضوابط میں یہ بات فرما چکے ہیں۔ رسم المفتی میں جمال پاشا نے کہا ہے، رسم المفتی جو متخصصین کو پڑھائی جاتی ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اول ما نستدل به کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز ہم جس سے استدلال کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، ثم بسنت رسوله ثم بفتاوى الصحابه والتابعين ثم الذين بعدهم فنحن رجال ونحن رجال. سمجھ میں آئی بات کہ سب سے پہلے جو استدلال ہوگا وہ کتاب اللہ سے ہوگا، اور اس کے بعد جو استدلال ہوگا وہ سنت نبوی سے ہوگا، اس کے بعد جو استدلال ہوگا وہ صحابہ اور تابعین کے فتاوی اور اقوال سے ہوگا، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی علماء ہیں، ہم بھی علماء ہیں. امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ جو فقہ حنفیہ کے بڑے معتبر امام بھی ہیں اور حقیقت میں فقہ حنفیہ کے مدون بھی ہیں، ان کی حالات میں لکھا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں داخلہ لینے کے لیے آئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے قرآن کریم یاد کیا ہے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں حافظ نہیں ہوں، میں نے قرآن کریم یاد نہیں کیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اول ما نستدل به کتاب اللہ، پہلی چیز جس سے ہم استدلال کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. آگے لکھتے ہیں فغاب ستتا سبعت ایام. امام محمد رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ بغیر حفظ کے امام صاحب کے درس میں داخلہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور 6 یا 7 دن وہ غائب رہے. ثم رجع وقال حفظتك، اور پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ واپس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم یاد کر لیا. اسی طرح یہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ تفسیر اور تاویل یہ قرآن کریم کی توضیح اور تشریح ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اس کے اندر تفسیر برائے میں اور تاویل میں فرق آپ کو بتا دیا تھا کہ جو مفسر تفسیر کے اندر اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ اور اپنے منہج کا پاس رکھتا ہے، اعتبار رکھتا ہے، وہ تفسیر یقیناً قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. اور جو مفسر پہلے سے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میری جو سمجھ میں آیا وہ میں بیان کروں گا اور جو میری سمجھ میں نہیں آیا وہ میں بیان نہیں کروں گا، اور جو پہلے سے یہ بات کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس میں مروجہ طور طریقوں کو چھوڑ کے آزاد ترجمانی اختیار کیے، تو سوال یہ ہے کہ آزاد خیالی دین کے اندر یہ چلتی نہیں ہے. ہاں، دین تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان اپنی سوچ اور فکر کو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق کر دے. اگر کوئی کہے کہ میں دین میں ہوں اور وہ کہے کہ میرا خیال آزاد ہے، میری فکر بے لگام ہے، میں جہاں تک چاہوں جاتا ہوں، جہاں تک چاہوں سوچتا ہوں، تو یہ بات غلط ہے. اس لیے تفسیر بر رائے وہ غلط چیز ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے روایت پیش کی تھی من فسر القرآن برائیہ واصاب فاخطأ ومن فسر القرآن برائیہ واخطأ فکفر. جس کسی نے قرآن کریم کی رائے اپنی طرف سے کی ہو اور صحیح بھی کی ہو تو غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے رائے زنی کی ہے اور قرآن کریم میں رائے زنی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جس کسی نے قرآن کریم کی توضیح اپنی طرف سے رائے زنی سے کر دی اور غلط کر دی تو کافر ہو گیا ہے وہ. इसलिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सवाल यह भी बनता है कि फुकहा और मुज्तहिदीन ये जो कहते हैं कि हम कुरान करीम से इस्तदलाल करते हैं, तो इस इस्तदलाल की कैफियत क्या होती थी, और फुकहा और मुज्तहिदीन किस तरह कुरान करीम के अंदर मौजूद आयतों से मसाइल का हल पेश करते थे। कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो बगदादी थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मक्का में रहते थे, मक्की थे, और इमाम शाफी उस्ताज हैं और इमाम अहमद इब्न हम्बल शागिर्द हैं। तो एक दफा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान बन गए और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद के लिए बड़ी एहतमाम किया, कोशिश की, इकराम करना मुसलमान का हक है। जब रात हो गई तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर पे जो कनीज थी, जो नौकरानी थी, उसने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में पानी रखा कि रात को तहज्जुद पढ़ेंगे, कयामुल्लैल पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, उसके लिए वुजू करेंगे और वुजू के लिए पानी जरूरी है, इसलिए पानी वहां पहले से रख दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि जब सुबह हुई और कनीज पानी देखने के लिए गई तो उसने देखा कि पानी मटके के अंदर जैसे रात को रखा था वैसे ही मौजूद है और उसमें से कोई एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने जाके इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि आपके उस्ताद सारी रात सोते रहे और इन्होंने रात में इबादत नहीं की, हालांकि आप तो इनकी बड़ी तारीफें करते थे कि ये तो बड़े वली आदमी हैं, बड़े इल्मी आदमी हैं, और खाना भी इन्होंने खाया और खूब खाया, हालांकि जो आम तौर पे तसव्वुफ की तरफ माइल लोग होते हैं वो ज्यादा खाने से परहेज करते हैं। कहते हैं कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कनीज का जो ये सवाल था, ये सवाल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखा कि हजरत आपने रात को खाना भी खूब खाया और रात में आप सोते रहे और आपने कोई वुजू कोई तहारत नहीं की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि कायनात के अंदर जो सबसे ज्यादा हलाल खाना है मेरे नजदीक वो खाना अहमद इब्ने हम्बल के घर का है और मैंने इसलिए खाना ज्यादा खाया कि हलाल खाना जिस्म में अच्छी तरह चला जाए और खून की सफाई हो जाए और फिर इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि रात को जब मैं फारिग हो गया तो एक तवील अरसे से एक आयत के बारे में मुझे सोच और फिक्र थी और आज रात मैंने उस आयत के ऊपर गौर किया और रात के अंदर 100 मसाइल मैंने उससे हल किए और वो 100 मसाइल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नोट फरमा चुके थे, वो 100 के 100 मसाइल उन्होंने इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा भी दिए थे। तो ये हमारे बुजुर्गों और हमारे मशाइख का तरीका था। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफलुहा, کیا یہ لوگ قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اس لیے قرآن و کریم پہ غور و فکر کرنا یہ مسلمانوں کے اولین فرائض میں سے ہے، اور اس کو اپنے علم کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور خاص طور پہ جو اجتہاد ہے، یہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تفسیر اور تاویل کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کو بتا دی تھیں، کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ مثلا علماء کہتے ہیں کہ جو علم و تدبیر ہے وہ تفسیر ہے۔ کیا؟ جو علم و تدبیر ہے وہ تفسیر ہے، اور جو علم و تقدیر ہے وہ تاویل ہے۔ یعنی یہ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو یہ بات وہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو محکمات ہیں اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور تفسیر محکمات کی ہوتی ہے، اس کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے جو خصوصی قسم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ تدبیر ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو۔ اب نماز کا قائم کر لینا، پھر نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کی کیفیت کیا ہے، نمازوں کی تعداد کتنی ہے، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے یا نہیں ہے، اور طہارت اگر ضروری ہے تو طہارت کس کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ سب تدبیر ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بہت سارے حکم ایسے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر اس کے جو معنی ہیں بظاہر وہ معنی واضح نہیں ہے۔ حروف مقطعات، ان کے بارے میں اگر کوئی عالم، کوئی فقیہ غور و فکر کرے اور اپنے صلاحیت سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے کوئی قرآن کریم کی متشابہات کا حل پیش کرے یا اس کی توضیح کرے، تو یہ تقدیر ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ معرفت عامہ وہ تفسیر ہے اور معرفت خاصہ وہ تاویل ہے۔ یعنی کہ جو عام علم ہے، جو لوگوں کو عام سمجھ میں آ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ تفسیر ہے۔ لیکن ہر آدمی کو ہر بات معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر علوم جو ہوتے ہیں وہ عوام کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ خواص کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ بندے سے، اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ بندے سے، یہ تفسیر ہے۔ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ تفسیر ہے۔ اور بندے کا معاملہ اپنے خالق اور اپنے رب سے، یہ تاویل ہے۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کے اندر جتنے حکم موجود ہیں سارے کے سارے حکم بالکل واضح ہیں، وہ سارے کے سارے حکم محکمات میں سے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھ لینا، ان کو نوٹ کر لینا، ان کے اوپر عمل کرنا، ان کا علم حاصل کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو معاملۃ اللہ مع العبد تفسیر، اور معاملۃ العبد مع اللہ تاویل۔ بندہ خلوت میں بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پیرانِ طریقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خلوت کے اندر بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو جو ذکر میں بیٹھتے ہیں، مراقبہ. تو مراقبہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور شروع شروع میں تو نئے آدمی جو ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور یہ کہتے کیا ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے ایک خاص قسم کی قلبی کیفیت بن جاتی ہے، اس کے بعد ان کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ تاویل ہے. ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان میں اولیاء بھی بہت بڑے لوگ تھے، کیونکہ اب ذکر آ چکا ہے تو ایک واقعہ اس کے ذیل میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ واقعہ آپ حضرات بھی نوٹ کر لیجئے. حضرت خواجگان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو صوفیہ اور متصوفین اور علماء پھیلے ہیں یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت جی وہ بیمار تھے، طبیعت خراب تھی ان کی بہت زیادہ، اور مریدین وہ چاہتے تھے کہ حضرت کی علاج ہو، حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بڑے خیر خیریت سے رہیں، لیکن حضرت کی جو بیماری تھی اس بیماری کا جو علاج تھا وہ ایک ہندو جوگی تھا جو مشہور تھا کہ اس کے پاس جو جاتا ہے اور اس سے دم کروا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے موت قبول ہے لیکن میں ہندو جوگی سے جا کے علاج کرواؤں یہ مجھے قبول نہیں ہے. شاگرد پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ طبیعت حضرت کی اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ حضرت بے ہوش ہو گئے، حضرت کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور شاگردوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب اگر ہم نے حضرت کا بروقت علاج نہیں کیا تو حضرت فوت ہو جائیں گے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں حضرت خواجہ صاحب کو اٹھا کے لے چلتے ہیں جوگی کے پاس. جوگی جانتے ہو؟ ہاں، یہ جو ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ حضرت کو لے چلیں، اور حضرت کو لے گئے. اس کو بتایا کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کو دم کرو، ان کا علاج کرو. وہ جوگی نے جو اپنا عمل تھا، انتر منتر تھا، وہ اس نے پڑھا، اور کچھ دیر میں حضرت جی ٹھیک ہو گئے. جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تو اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں. شاگردوں نے بتایا کہ حضرت ہم معافی چاہتے ہیں اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں جان کا خطرہ نہ ہو، اس لیے آپ کے علاج کے لیے آپ کی اجازت کے بغیر ہم آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ جو ہندو جوگی تھا اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ علم کیسے آیا ہے، تمہارے پاس یہ ملکہ कहां से मिला है तुम्हें? उस हिंदू जोगी ने एक अजीब जवाब दिया। उसने कहा, मैंने हमेशा अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ किया है। क्या किया है? मुजाहदा किया है। औलिया भी मुजाहदा करते हैं, और उसने भी यही बात कही कि मैंने हमेशा जो अपनी नफ्स की ख्वाहिशात हैं उसके खिलाफ किया है, और उसके बदले में मुझे ये इल्म मिला है, ये मलक्का मिला है मुझे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो कलिमा क्यों नहीं पढ़ते? तुम हिंदू हो और तुम्हारा नफ्स ये ख्वाहिश करता है कि मैं हिंदू रहूं, तो अब इसके खिलाफ करना जरूरी है कि नहीं? इसलिए कलिमा पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है। और लिखते हैं कि उसके बाद वो हिंदू जोगी था, वो रोना शुरू हुआ और चीख चीख के रोया कि आपने मुझे अजीब मामले में फंसा दिया है। अगर मैं कलिमा नहीं पढ़ता हूं तो इल्म जा रहा है, और अगर कलिमा पढ़ता हूं तो मजहब जा रहा है। हजरत ने उससे कहा कि अगर तुम्हें कोई दीनी सवाल है, कोई इश्कालात हैं, कोई बात करनी है, तो वो बात मैं तुमसे करने के लिए मौजूद हूं। और हजरत ने उनके सामने ये बात रखी कि जो तुम्हारा मजहब है ये सिरे से मजहब है ही नहीं, मजहब तो आसमानी होता है, और तुम जिस मजहब पे चल रहे हो ये मजहब तो आसमानी नहीं है, ये तो रामचंद्र अपनी तरफ से कुछ चीजें उसने जमा की हैं और नया मजहब बनाया है। तो जोगी को जब ये बात समझ में आ गई कि ये जिनका इलाज किया है ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये कोई खास किस्म की मखलूक है अल्लाह ताला ने जिनको विलायत के दर्जात दिए होते हैं, तो जोगी ने कलिमा पढ़ लिया। तो ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकामात बयान हुए हैं, तालीमुल किताब है, तालीमुल हिकमत है, तिलावतुल आयात है और तस्किया है। तो हमारी उम्मत के अंदर ये तमाम की तमाम सलाहियतें अल्लाह के फजल से मौजूद हैं कि कोई तिलावतुल आयात के मैदानों में आगे बढ़ रहा है, कोई तालीमुल किताब और तालीमुल हिकमत में आगे बढ़ रहा है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी हो वो तस्किए के अंदर भी आगे बढ़ रहा है। तो तफसीर और तावील के दरमियान में फर्क वाजह करना ये जरूरी है, और तफसीर और तावील दोनों दुरुस्त हैं, दोनों बरहक हैं, और तावील में और तफसीर बिर्राय में जो फर्क आपको बता दिया है वो फर्क नोट कर लेना जरूरी है। और क्या वजह है कि कुछ बुजुर्गों की तफसीरों के बारे में हमारे बड़े एतमाद जाहिर करते हैं? इसलिए कि उन्होंने अपने मशायख और अपने असलाफ के मनहज का लिहाज रखा होता है, और कुछ लोगों की तफसीरों के बारे में कहा जाता है कि ये तफसीरें गलत हैं। और चोरी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारे बड़ों ने जिन तफसीरें नाम रखे हैं तो अहले बातिल भी अपनी तफसीरों के नाम वही रखते हैं ताकि पढ़ने वाले को धोखा हो। और आखिर कौन मुसलमान जाता है कि उसका ईमान जाया हो जाए, उसकी आखिरत खराब हो जाए? इसलिए बातिल हमेशा मुलम्मा साजी करता है, मकर करता है, धोखा करता है। और उलमा की ये जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को इस किस्म के खतरनाक किस्म के मकर फरेब से आगाह करें और उनको इन चीजों में पढ़ने से दूर रखें। ये जो भी मैंने आप हजरात के सामने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बयान किया है, इस वाकये से एक मसले का इस्तेमबाद भी होता है وہ یہ کہ اگر کافر معالج موجود ہو اور اگر غیر مسلم معالج موجود ہو تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف التفات کرنے سے نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور ہمارے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ آغا خان اسپتال نہ جاتے تھے اور نہ حضرت وہاں پہ علاج کرنے کے قائل تھے, اور حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے. ہاں آج کل کوئی بیمار ہو جاتا ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور سیٹ ہو, اس کے پاس پیسے موجود ہوں, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آغا خان اگر نہیں گئے تو بس موت یقینی ہے. اور بڑے سے بڑے یہودی اور بڑے سے بڑے نصرانی کے پاس علاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں پر توکل میں کمی ہے. اس لیے یہ مسئلہ بھی مسلمانوں کو سمجھا دینا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر مسلم سے علاج کرنا جائز نہیں, جائز ہے, غیر مسلم کے اندر بھی کیفیتیں ہیں. ایک غیر مسلم وہ ہے جو ذمی ہے, ایک غیر مسلم وہ ہے جس نے آپ کے ساتھ صلح کی ہے, اور ایک غیر مسلم وہ ہے جو آپ کے خلاف برسر اعلان جنگ کرتا ہے اور آپ کے پیغمبر اور آپ کے دین کے خلاف وہ بات کرتا ہے یا ان کو جھوٹا کہتا ہے. تو ایسے غیر مسلموں کے اوپر اعتماد کرنے سے نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح تفسیر اور تاویل کے اندر مفسر کے لیے دو باتیں ضروری ہیں. یہ جو تفسیر کی جاتی ہے, اصل میں قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیے ہیں, مفسرین اس کی دو قسمیں بناتے ہیں. نمبر ایک متفقات اور نمبر دو مختلفات. متفقات یعنی جس کے اندر اتفاق موجود ہے, اور مختلفات جس کے اندر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے. اس کا جو اصول ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ متفقات کے اندر جو اپنا مسلک ہے وہ محکم رکھے, اس کو محکم رکھنا ضروری ہے. اور جو مختلفات ہیں تو مختلفات کے اندر قبول حق کی صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ بھئی ایک مسئلہ ہے متفقہ ہے کہ دن میں پانچ نمازیں اللہ نے فرض کیے ہیں, تو اس کے اندر اب اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے اس کے اندر آپ کا عقیدہ بھی اختلاف کو قبول نہیں کرے گا. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل کے اندر باقاعدہ وضاحت موجود نہیں ہے. آپ کہیں کہ میں سب جانتا ہوں تو یہ غلط ہے, بلکہ اس کے اندر تاویل کے لیے جگہ رکھنا ضروری ہے, اس کے اندر توضیح کے لیے جگہ رکھنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق دے دیں, جو صحیح بات ہو, جو سچ ہو. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے تقوی ضروری ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان ناشیات اللیل ہی اشد اطوع واقوم مقیلا, اے پیغمبر جو رات کی عبادت ہے یہ نفس کو کچلنے میں زیادہ کارگر ہے اور یہ حق حاصل ہونے میں زیادہ ضروری ہے. یہ آپ لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہاں باتیں کرنی ہے تو باہر جاؤ. تو یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو متفقات ہیں ان کے اندر किसी किस्म का आपने कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करना है, और जो मुख्तलफात हैं उसके अंदर कबूल हक की सलाहियत का मौजूद होना जरूरी है। और ये जो दोनों चीजें हैं इसके लिए तकवा और अकीदा जरूरी है। अकीदा आप जानते हैं कि अकीदे के बगैर अगर एक आदमी 1 करोड़ रकात नमाज पढ़ लेता है उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। इसलिए अकीदा बुनियाद है, और जो बुनियाद कायम हो जाती है तो फिर उसके ऊपर तकवा का होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वबिहाजल कद्र नक्तफी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء وصلى الله تعالى على محمد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سورة أنفال جاری ہے، سورہ انفال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں مختصر مفہوم یہ ہے کہ انفال اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے، اور پھر 7 علتیں، 5 قوانین بیان کیے گئے. دوسرے حصے میں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، یہ مفہوم ہے، اور اس مفہوم کے بعد پانچ علتیں اور 7 قوانین بیان کیے گئے ہیں. آخر میں مسلمانوں کے 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے. یہود، انصار اور مہاجرین کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہیں. یہ سورت کا خلاصہ ہے. مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سورہ انفال میں مقصود بالذات احکام جہاد کو بیان کرنا ہے، جس کا کچھ حصہ آپ نے پڑھا ہے. تقریباً پہلا حصہ مکمل ہو گیا، اب وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے دوسرا حصہ شروع ہوگا. قل للذین کفروا این تہو یغفر لہم، آپ کہہ دیجئے کافروں سے اگر یہ بات آتے ہیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے. علیہ السلام یہدو ما کان قبلہ، کہ قارون کے مطابق اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹھا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں یا اب تک اسلام دشمنی میں انہوں نے جن جن خطاؤں کا، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ واپس کفر کی طرف جاتے ہیں تو یہ پڑ چکے ہیں, اگر یہ واپس کفر کی طرف جاتے ہیں, فقط مضت سنت الاولین, پڑ چکی ہے راہ اگلوں کے, معلوم ہے کہ جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے, انکار کیا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ پھر جو معاملہ کیا ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے, تو پھر وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ, اور قرآن مجید کا حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہو, جہاد کرتے رہو جب تک فساد باقی ہے. فساد ختم ہونے کی دو صورتیں ہیں, کہ یا دشمن سرنڈر ہو جائے اور اسلامی ریاست کے تسلط کو قبول کرے اور جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو جائے, اور یا یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. تو یہود کے لیے یعنی اہل کتاب کے لیے تو یہ گنجائش تھی کہ وہ جزیہ قبول کرے, جیسے کہ تبوک والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہوا تھا وہ جزیہ کے اوپر ہوا تھا, لیکن مشرکین کے لیے اجازت نہیں تھی. ان کے سامنے دو راستے تھے, یا تو اسلام قبول کرے اور یا یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. وَيَكُونُ الَّذِينَ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اگر یہ باز آتے ہیں اور کفر کو چھوڑ دیتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, ان کے اعمال اللہ کے سامنے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, اور اگر یہ پھر جاتے ہیں تو جان لو اللہ تبارک و تعالی آپ کا حمایتی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے. پھر آپ مقابلہ کریں, اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کا دشمن وہ شکست کھائے گا اور اس طریقے سے وہ آپ کے ہاتھوں سے مٹے گا. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ, اب یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جہاد کے ابتدائی قوانین سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں, اور درمیانی قوانین سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں, اور بالکل آخری قوانین سورہ انفال میں بیان کیے جائیں گے کہ میدان جہاد میں جب وہ جنگ ختم ہو جائے, فتح کی صورت میں یا ناکامی کی صورت میں, تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو مال غنیمت کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طریقے سے مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے. تو اب یہاں پر وہی جو آخری قوانین ہے ان کا بیان ہے کہ مال غنیمت اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ پانچ حصے بنائے جائیں گے, پانچ حصوں میں سے چار حصے مجاہدین کو دیے جائیں گے, اور ایک حصہ جو ہوگا وہ اللہ کے لیے ہے. اور اللہ کا رسول چونکہ اللہ کا نائب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے حوالے کیا جائے گا, اور اللہ کا رسول پانچ مصارف ہے, ان پانچ مصارف میں اس کو استعمال کریں گے. نمبر ایک, اللہ کے رسول کے گھر کے اوپر خرچ کیا جائے گا، ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گھر کا خرچہ اٹھائے گا۔ ایک مصرف تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے خمس کا، اور دوسرا مصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عزیز و اقارب ہے جنہوں نے ابتدا سے آپ کی حمایت کی تھی، اور وہ آپ کے ساتھ کڑے رہے، اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد، دونوں حالتوں میں وہ آپ کی حمایت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ کڑے ہوتے تھے۔ جب مکے والوں کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا تھا آپ کے خلاف تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کڑے ہوتے تھے۔ یہ بنو ہاشم اور بنو المطلب تھے، تو ان کے اوپر بھی خمس سے خرچ کیا جائے گا، دوسرا مصرف یہ ہے۔ اور تیسرا مصرف یتیم ہے، ریاست کے جو یتیم ہے، بے سہارا بچے بچیاں ہیں، تو خمس ان کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اور چوتھا مصرف مساکین ہے، یعنی ریاست کے اندر جو غریب لوگ ہیں اور بے بس لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی خمس سے خرچ کیا جائے گا۔ اور پانچواں مصرف ابن السبیل ہے، مسافر، تو مسافروں کی خدمت بھی خمس سے کیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی خمس خرچ کیا جائے گا۔ یہ پانچ مصارف ہے خمس کے جو قرآن مجید نے یہاں بیان کیے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ پانچ مصارف ہیں خمس کی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دو مصارف ختم ہو گئے اور تین مصارف باقی ہے جن کے اوپر خمس خرچ کیا جائے گا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں نہیں رہے، پردہ فرما گئے، تو آپ کا حصہ ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے آپ کی وجہ سے آپ کے وہ عزیز و اقارب جو اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد آپ کی حمایت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ کڑے ہوتے تھے، ان کے اوپر آپ کی وجہ سے خمس سے خرچ کیا جاتا تھا، تو جب آپ دنیا میں نہیں رہے تو ان کا حصہ بھی ساقط ہو گیا۔ اب تین حصے باقی ہے، یتیموں کا حصہ ہے، مساکین کا حصہ ہے، اور ابن السبیل کا حصہ ہے۔ اہل بیت میں سے جو لوگ مساکین ہے اور غریب ہے، تو مساکین کی حیثیت سے ان پر خمس خرچ کیا جائے گا، بلکہ خمس جب خرچ کیا جائے گا مساکین کے اوپر، تو اہل بیت کے اوپر سب سے پہلے خرچ کیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس مدد کے اوپر یقین رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی تھی بدر کے دن، تو یہاں پر مراد کون ہے؟ فرشتے مراد ہے، یعنی ان فرشتوں کی آمد پر آپ یقین رکھتے ہو جو آپ کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے دن نازل فرمائے تھے۔ یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو فوجیں آپس میں مل گئی تھی اور آمنا سامنا ہوا تھا میدان بدر کے اندر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو اس وقت کو، اس گھڑی کو، جب آپ میدان بدر میں پہنچ گئے اور دشمن بھی میدان بدر میں آپ سے پہلے پہنچ چکا تھا، تو آپ ایک کنارے تھے اور وہ دوسرے کنارے تھے، اس وقت کو یاد کرے. اذ انتم بالعدوت الدنیا، آپ ادھر والے کنارے پہ تھے، وہم بالعدوت القصوى، اور وہ یعنی آپ ادھر والے کنارے پہ تھے اور وہ ادھر والے کنارے پہ تھے، اور یہ میدان بدر تھا. والرکب اسفل منکم، اور وہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ تم سے نیچے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گزر گیا، وہ وہاں پہ تھا. تو آپ کے درمیان اور تجارتی قافلے کے درمیان کافروں کا لشکر تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے اور تاریخ مقرر کرتے جنگ کے لیے، وقت مقرر کرتے جنگ کے لیے، میدان مقرر کرتے جنگ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لاختلفتم فی المیعاد، تو شاید نہ پہنچتے ہر ایک میدان جنگ میں ایک ساتھ. میعاد سے مراد کیا ہے؟ میدان جنگ میں ایک ساتھ شاید تم میں سے ہر ایک فریق نہ پہنچتے. کیوں نہ پہنچتے؟ اس لیے کافروں کے اوپر واضح تھا مسلمانوں کی حقانیت، کہ مسلمان حق پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف تھا. اگر تاریخ مقرر کی جاتی اور وقت مقرر کیا جاتا اور وعدہ کیا جاتا کہ آپ نے بھی اس تاریخ کو اس جگہ آنا ہے، ہم نے بھی اس تاریخ کو اس جگہ آنا ہے اور یہاں مقابلہ ہوگا، تو شاید ہر فریق اس وقت مقرر پر اور اس جگہ مقرر جگہ پر شاید ایک ساتھ نہ پہنچتے. کیوں؟ میں نے بتایا کہ کافر مسلمانوں سے خوف زدہ تھے مسلمانوں کے حقانیت کی وجہ سے، اور مسلمان بھی کافروں سے خوف زدہ تھے ان کے کثرت کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے وسائل سے لیس ہونے کی وجہ سے. تو خوف ان کے دلوں میں بھی تھا، خوف ان کے دلوں میں بھی تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوف وہ رکاوٹ بن جاتا اور وقت مقررہ پر ایک ساتھ آپ دونوں ایک جگہ نہ پہنچتے اور جنگ نہ ہوتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ جنگ کرانی تھی اور اسلام کو غالب کرنا تھا اور کفر کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا، تو بغیر معاہدہ کے، بغیر وعدہ کے، اور بغیر تاریخ کے تعین کے، اور بغیر جگہ کے تعین کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے اور اس طریقے سے مسلمان بھی پہنچ گئے، کافر بھی پہنچ گئے، اور ایک ہی میدان کے اندر جمع ہو گئے. میدان کے اس طرف مسلمان پڑے تھے، اس طرف کافر پڑے تھے، اور پھر جنگ ہو گئی. وَلَاكِلْ لِيَقْزِيَ اللَّهُ عَمْرًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کر ڈالنا تھا ایک کام. کان مفعولا، جس کا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر ڈالا. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائے قیام حجت کے بعد. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے تاکہ وہ زندہ رہے قیام حجت کے بعد. اور یا لِيَهْلَكَ سے مراد کیا ہے؟ گمراہی ہے. تاکہ گمراہ ہونے والے، یعنی جس نے گمراہ رہنا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ گمراہ ہو جائے قیام حجت کے بعد. اور جس نے ہدایت پانی ہے تاکہ ان کو ہدایت ملے. یحییٰ کا معنی کس کے ساتھ کریں گے؟ ہدایت کے ساتھ. تو جس نے ہدایت پانی ہے تاکہ ان کو ہدایت ملے قیام حجت کے بعد. وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں. اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ علت نمبر دو ہے. جب اللہ تبارک و تعالی خواب کے اندر آپ کو کافر کم دکھا رہے تھے, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کافر خواب کے اندر آپ کو کم دکھائے. وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ, اگر آپ ان کو زیادہ دیکھتے تو ہمت ہار جاتے. اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تعداد خواب کے اندر آپ کو کم دکھائی. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اگر اللہ خواب کے اندر وہ زیادہ دکھاتے, ایک تو آپ ہمت ہار جاتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ مقابلے کے یعنی جنگ کے مسئلے میں آپس میں جھگڑتے رہتے, اور اس طریقے سے تنازع جو ہے نا واقع ہوتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسلمانوں کو بچا لیا, مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا, یعنی ہمت ہارنے سے اور جھگڑنے سے. انہو علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالی سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کی تعداد کم دکھائی, اور مسلمان جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہارے, پہنچے میدان کے اندر. اللہ تبارک و تعالی کی مدد تو آنی تھی, اور کفر کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل کرنا تھا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ, اور یاد کرو اس وقت کہ جب آپ کا اور کافروں کا کے مقابلے کا وقت آیا, اور وہ بھی میدان میں اترے, آپ بھی میدان میں اترے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کم دکھایا. پہلا خواب تھا, پہلا کیا تھا, خواب تھا, اور اب جب حقیقت میں میدان میں آ گئے, تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کافر کم دکھائے, ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کم دکھائی. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور ان کے آنکھوں میں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو کم دکھایا. ظاہر مسلمان تو ویسے بھی ان کے مقابلے میں کم تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ دونوں کو ملانا تھا تاکہ مسلمان بھی ہمت نہ ہارے, کافر بھی ہمت نہ ہارے, دونوں آئے میدان کے اندر اور مقابلہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھائی, اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی. تو مسلمانوں کی تعداد تو حقیقت میں بھی کم تھی, اور کافروں کی تعداد حقیقت میں زیادہ تھی, تقریباً تین گنا تھی, اور مسلمانوں کی تعداد تین گنا سے بھی زیادہ تھی, اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی, کم تھی. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ملانا تھا, اور اس طریقے سے مقابلے کو اور جنگ کو اللہ تبارک و تعالی نے واقع کرنا تھا تاکہ ہر ایک فریق جو ہے نا وہ آ جائے میدان کے اندر, اور کوئی ہمت نہ آ رہے, جنگ واقع ہو جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں فوجوں کو اپنا مقابل کم دکھایا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ تبارک و تعالی کر ڈالے ایک کام کو جس کا کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کو منظور تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ تبارک و تعالی کو پہنچتے ہیں سارے کے سارے کام. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن, اب قانون جہاد نمبر ایک ہے. ایمان والو, جب آپ کا مقابلہ ہو کسی فوج کے ساتھ اور آمنا سامنا ہو, تو یہ جو آداب ہے ان کا لحاظ آپ نے رکھنا ہے. اور یہاں پر چھ آداب بیان کیے گئے ہیں اس قانون کے اندر. فثبتوا, ثابت قدم رہو میدان کے اندر, یہ پہلا ادب ہے. واذکروا اللہ کثیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو, یہ دوسرا ادب ہے. لعلکم تفلحون, تاکہ آپ کو کامیابی ملے. واطیعوا اللہ ورسولہ, یہ تیسرا ادب ہے, اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا, یہ چوتھا ادب ہے, آپس کے اندر لڑنا جھگڑنا نہیں. فتفشلوا, اس لیے کہ اگر آپس کے اندر لڑتے رہو گے تو ہمت ہار جاؤ گے. وتذهب ریحکم, اور آپ کی ہوا اکڑ جائے گی. واصبروا, پانچواں ادب, صبر اختیار کرے میدان جنگ کے اندر. ان اللہ مع الصابرین, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا, یہ ہے چھٹا ادب, ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم, اور ان جیسا نہ بنو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور کیا کر رہے تھے, بتارن, اتراتے ہوئے, ورے آ انا سے دکھلاوتا, ویسدون عن سبیل اللہ, اور وہ لوگوں کو روکتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے دین سے, اور خود بھی رک جاتے تھے اللہ کی دین کی طرف جانے سے. یہ کون تھے؟ یہ مکے کے مشرکین تھے, اور ابو جہل کا لشکر تھا. کہ جب ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ مکے والوں کا قافلہ خطرے میں ہے, لہذا مکے والے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے بغیر کسی تاخیر کو پہنچے, تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا, اسلحے سے لیس کر کے نکلا. ابو سفیان جب بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو پیغام بھیجا کہ میں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں, ہم صحیح سلامت نکل آئے ہیں, لہذا آپ لوگ اب میدان جنگ کی طرف نہ جائے بلکہ واپس لوٹ کر آئے. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا کہ نہیں, اب تو ہم نکلے ہیں, ہم ضرور بدر جائیں گے, اور بدر کے میدان کے اندر ہم رقص سرور کا مجلس لگائیں گے, اور ہم واپس ابھی نہیں لوٹیں گے. یہ اعلان کر کے وہاں سے آیا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں, ایمان والو, آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے, اور کس طریقے سے نکلے تھے, بتارن, اتراتے ہوئے, ورے آ الناس, لوگوں کو اپنی طاقت دکھاتے ہوئے, ویسدون عن سبیل اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو اور دین سے لوگوں کو منع کرتے تھے. ان صفات کے وہ مالک تھے, اور وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے مقابلے کے لیے, ان کے طرف نہ بنے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, یہ علت نمبر 4 ہے, جب خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے, اعمالہم, ان کے اعمال کو, وقال لا غالب لکم اليوم, اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, من الناس, لوگوں میں سے, یعنی آج میدان آپ کا ہے اور آپ غالب رہیں گے. یہ شیطان نے کہا تھا, کب کہا تھا؟ جب میدان بدر میں یہ سوراقہ بن مالک کی صورت میں اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا, اپنے شیاطین سے بھی کہا تھا کہ آپ انسانوں کے صورتیں اختیار کریں, اور خود اس نے سوراقہ جو کنانہ کے سردار تھے مدلجی, ان کے شکل صورت اختیار کی تھی, اور وہاں میدان میں پہنچا اور کہا کہ میں سوراقہ آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں, میری قوم, میری برادری آپ کے ساتھ ہے, اور آج میدان آپ کا ہے, دنیا کی کوئی طاقت آج آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ انہوں نے کہا تھا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, میں آپ کا حامی ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ اور جب دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ واقع ہو گیا اور اس نے دونوں جماعتوں کو جب دیکھا کہ مسلمان بھی میدان میں آ گئے اور کافر بھی میدان میں آ گئے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، تو جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھا پہچان لیا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو فوراً جو ہے نا کیا کر لیا، نکسا علی عقبیہ، الٹے پاؤں باغا، وقال انی بری ان منکم، اور وہیں یہ اعلان کیا میدان جنگ کے اندر کہ میں آپ سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترونا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب اگر میں میدان میں رہا تو یہ فرشتے مجھے جو ہے نا ختم کریں گے، اس لیے میدان سے بھاگا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، علت نمبر 5، جب منافق کہہ رہے تھے، کون سے منافق؟ اہل مدینہ میں سے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا مکے والوں میں سے، غر ہؤلاء دینہم، کیا کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مغرور ہے اپنے دین پر، مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے دین پر کیا ہے، مغرور ہے۔ تو بات یہ تھی کہ مسلمان اپنے دین پر مغرور نہیں تھے، مسلمان جو جرأت کے ساتھ میدان میں گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل تھا، تو اس کو غرور نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ کیا تھا، کامل توکل تھا۔ انہوں نے اس کامل توکل کو کیا کہا، غرور کہا منافقین نے۔ اور اس طریقے سے جو مکے کے رہنے والے تھے جن کے دلوں کے اندر بیماری وغیرہ تھی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر بے سہارا نہیں چھوڑتا اور اللہ کی مدد پھر آ جاتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ دیکھ لیتے اس وقت جب فرشتے ان کے طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے اور ان کی روح کو قبض کر رہے تھے، یضربون وجوہہم، یعنی اگر اس وقت آپ دیکھ لے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتوں کا رویہ برتاؤ ان کے ساتھ کس طرح توہین آمیز ہے۔ یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں کو، وَأَدْبَارَهُمْ، اور پیٹوں کو، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یعنی اس وقت جس وقت وہ ان سے روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو چہرے پر جو ہے نا وہ چماٹے مارتے ہیں اور پیٹ پر جو ہے نا مکے مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ خبر سناتے ہیں کہ ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کے عذاب چکھو، اب تمہارا مقدر جہنم ہے اور جہنم کے عذاب ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، سبب عذاب، تمہارے لیے عذاب کیوں ہے، بسبب تمہارے ان اعمال کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہے۔ کَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کفر پر سزایاب ہونے میں مشرکین کا حال وہی ہے کہ جو آل فرعون کا تھا، کفر کے اوپر کفر کی وجہ سے سزایاب ہونے میں ان مشرکین کا حال کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذاب آل فرعون، کس کے طرح ہے؟ آل فرعون کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے انبیاء کے پیغام قبول کرنے سے انکار کیا تھا اور کفر کا راستہ اختیار کیا تھا، تو ان کی سزا کا حال بالکل ان کے سزا کے حال کی طرح ہے. کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ طاقتور ہے اور سخت سزا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی میدان بدر میں پکڑ لیا اور ان کے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی. فرق اتنا ہے کہ وہاں پر عذاب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے نازل کیا تھا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کس سے دی؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ان کے طرف کس سے بھیجا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھیجا. بس یہ فرق ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. یہ عذاب ان کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، جب کسی قوم کو نعمت سے نوازتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ان سے نہیں لیتے ہیں واپس. حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ لوگ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی قوم اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جاتی ہے جب قوم ایسے اعمال کی طرف جاتی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس نعمت کو قوم سے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اٹھاتا ہے جب تک قوم اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی. جب قوم اپنی حالت کو تبدیل کرتی ہے اور وہ گناہوں کے طرف نکل جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت ان سے اٹھا لیتے اور نعمت سے جو ہے نا ان کو محروم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھر ان کے اوپر آتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں. كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے کہ دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آل فرعون کے ساتھ تھا، تو اسی طریقے سے دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے ساتھ ہے. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان قوموں کے ساتھ تھا جو فرعون سے بھی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، تو وہی دستور آپ کے ساتھ ہے. اے مشرکین مکہ، کذبوا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے آیات کی تکذیب کی تھی. فأهلکناہم بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا تھا. وکل کانوا ظالمین، اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے. تو شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ قوم کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور جب قوم سرکشی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اپنی نعمت واپس لے لیتے ہیں اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب کو بھیج دیتے ہیں. تو قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام کے تمام اقوام جو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. اسی طریقے سے فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نوازا تھا اپنے نعمتوں سے، اور فرعون کی قوم کو بھی نوازا تھا. لیکن جب انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ پاک نے اپنی نعمتیں ان سے لے لی، اور پھر اللہ پاک نے اپنا عذاب ان کے اوپر بھیج دیا، اور یہ تمام کے تمام قومیں کیا ہو گئی؟ وہ ہلاک ہو گئی. تو اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا اور خوب نوازا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے، اور خدمت کیا کرتے تھے؟ قافلوں کو پانی پلاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ خادم تھے اللہ کے گھر کے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا. گرمی کے زمانے میں آپ کا قافلہ شام جاتا تھا، اور سردی کے زمانے میں آپ کا قافلہ یمن جاتا تھا. لوٹ مار اور ڈکیتیاں رہزنیاں جو ہے نا اس زمانے میں عروج پر تھی، لیکن آپ کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. سب جو ہے نا عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ کعبے کے خادم ہیں. اور دو سفر تم کرتے تھے، دو سفر کے اندر تمہیں اتنی بچت ہو جاتی تھی کہ سارا سال پھر اس کو کھاتے تھے. لیکن جب تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کا نبی آخری نبی جب اللہ پاک نے آپ کی طرف بھیجا، آپ نے ان سے بغاوت اختیار کی، اللہ کے نازل کردہ نظام سے آپ نے بغاوت اختیار کی اور دشمنی کا راستہ اختیار کر لیا، تو اللہ پاک نے اپنی نعمت تم سے واپس لے لی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آپ کو سزا دی. تو جس طریقے سے اللہ کا دستور سابقہ قوموں کے ساتھ رہا، وہی دستور آپ کے ساتھ بھی ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. بدترین خلائق میں اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ نظام سے انکار کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور کون سے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ الذین عاہدتم منہم، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا اور پھر انہوں نے کیا کر لیا؟ اس معاہدے کو توڑا، اور صرف ایک دفعہ نہیں توڑا بلکہ جب بھی جو ہے نا یہ معاہدہ کرتے تھے اس معاہدے کو کیا کرتے تھے؟ توڑتے رہتے تھے. وهم لا يتقون، اور وہ ڈر نہیں رکھتے تھے. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ. قانون نمبر دو، فَشَرِّدْهُمْ. اب اگر یہ لوگ واپس آتے ہیں معاہدہ توڑ کر جنگ کی طرف، تو آپ ان کے اوپر ایسے تابڑتوڑ حملے کرے اور ایسے شدید حملہ ان کے اوپر کرے کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ. ان کو تیروں سے چلنی اور تلواروں سے کٹے پٹے جب وہ لوگ دیکھے جو ان کے پیچھے ہے، تو وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. اس طریقے سے آپ ان کو سزا دے. لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو جائے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائِنْ. اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہے، معاہدہ ہے ان کے ساتھ اور خیانت کا اندیشہ ہو، تو آپ کیے معاہدے کو واپس ان کے طرف پھینک سکتے ہو. جو معاہدہ آپ نے کیا ہے وہ معاہدہ آپ توڑ دیں اور واپس ان کے طرف اس معاہدے کو کیا کریں؟ پھینک دیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، علی سوا ان، یعنی مستوین انت وہم فی العلم. معاہدہ توڑتے وقت آپ اور وہ دونوں برابر جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے؟ باخبر ہونی چاہیے. یعنی اس طریقے سے نہیں کہ آپ آپس میں مشورہ کریں اور معاہدہ توڑ دے اور ان کو دشمن کو نہ بتائیں اور دشمن بے خبر ہو اچانک اس پر آپ حملہ کریں. نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ میں ان میں معاہدہ ہے، تو جب آپ دیکھتے ہو کہ یہ لوگ کسی بھی وقت خیانت کر سکتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے خیانتیں کی ہے، تو آپ معاہدہ توڑ دیں اور اس طریقے سے توڑے کہ ان کو آگاہ کرے کہ جو معاہدہ میرے ہمارے درمیان تمہارے درمیان تھا، اور اس معاہدے کو ہم ختم کر دیں. تو جس طرح آپ کو علم ہے معاہدے کے توڑنے کا، اسی طریقے سے ان کو بھی علم ہونا چاہیے، ان کو آگاہ کرے. آگاہ کرنے کے بعد پھر اگر آپ پلاننگ کرتے ہو ان پر حملہ کرنے کی، تو اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن آگاہی سے پہلے اگر آپ نے اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو اسلام اس کو خیانت کہتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاہدے ہوتے تھے روم والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور جب معاہدے کے ختم ہونے کی تاریخ جو ہے نا بالکل قریب آ گئی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکروں کو روم کے بارڈر پر جمع کرنا شروع کر دیا، اور ارادہ یہ تھا کہ معاہدہ جیسے ختم ہو تو رومی جو ہے نا وہ بے خبر ہوں گے، اچانک ہم حملہ کریں گے، تو حملہ ہم کریں گے معاہدے کے تاریخ کے ختم ہونے کے بعد، اور اس طرح ہمیں بہت زیادہ کامیابی مل جائے گی. اور ایسا ہی کیا انہوں نے. پھر جب معاہدے کی تاریخ آئی اور گزر گئی تو اچانک پھر معاویہ نے حملہ کر دیا رومیوں کے اوپر, اور پھر رومیوں کے شہر جو ہے نا وہ فتح ہوتے گئے. تو جس طریقے سے روایت میں ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک آواز جو ہے نا وہ سنائی دے رہی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وفان لا غدر. تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا, گرد و غبار اٹھ رہا ہے, آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور یہ آوازیں جو ہے نا اس کی طرف سے آ رہی ہے. قریب پہنچے تو عمرو بن عباسہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے وہ, انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا, معاہدے کی تاریخ ختم ہوتے ہی آپ نے حملہ کیا, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, اللہ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے حملے سے منع کیا ہے. اور یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی کہ جب آپ معاہدہ ختم کرے تو معاہدہ ختم کرنے کے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ خبر دے دشمن کو کہ ہمارے درمیان آپ کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا, آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے, آپ اپنی حفاظت کریں ہم اپنی حفاظت کریں, اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا حملہ کر سکتے ہو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام چونکہ ان کا مقصد تو زمین کو حاصل کرنا شہروں پہ قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو زندہ کرنا تھا, اور وہ اس کے پابند تھے, تو مفتوحا علاقوں کو شہروں کو چھوڑ کر واپس اپنے بارڈر پہ آ گئے اور پھر دشمن کو بتا دیا معاہدہ توڑنے کی خبر دے دی ان کو, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ان پر حملہ کیا. تو قرآن مجید یہی جو ہے نا منظر بیان کرتا, یہی حکم بیان کرتا ہے. یہاں پر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, اور گمان نہ کرے الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم بچ گئے, انہم لا یعجزون, یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکا نہیں سکتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, قانون جہاد نمبر 3, دشمن کے لیے تیار کر لو, حاصل کر لو, جمع کر لو ہتھیار طاقت, مَا اسْتَطَعْتُمْ, جتنا آپ کے بس میں ہو, من قوتٍ طاقت, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور اس طریقے سے پلے ہوئے گھوڑے. مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے پلے ہوئے گھوڑے اور اسی طریقے سے ہتھیار جو آپ کے طاقت میں ہو, جو آپ کے طاقت میں ہو اس کو آپ کیا کرے, جمع کرے, اس کو حاصل کرے, یہ اسلام کا حکم ہے. تو رہبون بھی عدو اللہ و عدوکم, جس کے ساتھ آپ کیا کرے, داغ بیٹھائے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. ظاہر ہے آپ کے پاس گھوڑے ہوں گے, عمدہ پلے گھوڑے ہوں گے, اور اس طریقے سے ہر قسم کے ہتھیار ہوں گے, افرادی طاقت ہوگی, تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے, جو اللہ کے دشمن ہے تمہارے دشمن ہے ان پر آپ داغ بٹا سکتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو آپ مرعوب کر سکتے ہیں, خوفزدہ کر سکتے ہیں. وآخرین من دونہم, اور اسی طریقے سے داغ بٹا کے آپ اس کے ذریعے سے داغ بٹائے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ان کافروں کے پیچھے ہے, جو اصل بڑی طاقت ہے وہ کون ہے, وہ فارس اور روم والے ہیں, تو تاکہ ان پر بھی داغ بٹائے. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم, تم ان کو نہیں جانتے ہو لیکن ان کے ساتھ اشو کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون, اور اللہ کے راستے میں تم اپنا جو مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے, اور وانتم لا تظلمون, تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی, جو مال خرچ کرو گے پورا پورا بدلہ اللہ کے ہاں پاؤ گے. وان جنحوا للسلم فاجنح لها, قانون جہاد نمبر 4, اگر یہ لوگ جھکے صلح کی طرف, یعنی جو دشمن ہیں آپ کے, اگر یہ جھکے کس کے طرف, صلح کی طرف, فاجنح لها, تو آپ ان کے ساتھ صلح کرے. اس لیے کہ صلح کے اندر کیا ہے؟ خیر ہے. وتوکل علی اللہ ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں دھوکہ دے, خیانت کرے. آپ پریشان نہ ہو, اللہ پر توکل کرے, صلح کرے. انہ هو السمیع العلیم, اللہ تبارک و تعالی سنتے ہیں جانتے ہیں. لہذا اگر یہ کوئی سازش کریں گے تو ان کے ہر سازش وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اللہ پاک اس کی ناکامی کے اسباب خود پیدا فرمائیں گے. وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگر یہ لوگ صلح کے ساتھ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلح کرے, گھبرائے نہ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, اللہ وہ ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ساتھ مضبوط کیا اور ایمان والوں کے ساتھ آپ کو کیا کیا؟ مضبوط کیا. کیونکہ ابتدا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے, اسلام غریب تھا, مسلمان بہت کمزور تھے, چھوٹی سی جماعت تھی. لیکن صحابہ کرام مسلمان ہوتے گئے اور وہ آپ کے پاس جمع ہوتے گئے, اور اس طریقے سے ایک جماعت وجود میں آ گئی, اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مضبوط کیا, اور پھر آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی, اور پھر اس کے بعد آپ نے دشمنان اسلام کے خلاف جنگوں کا اعلان کیا, اور فتوحات کے دروازے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے کھولے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے جماعت سے آپ کو کیا کیا؟ مضبوط کیا. تو تیرا رب وہ ہے, لہذا آپ صلح کے طرف, اگر یہ لوگ صلح کی طرف آتے ہیں تو آپ بھی صلح کرے, اور ان کے صلح کے ساتھ ان کے دھوکوں سے پریشان نہ ہو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طریقے سے آپ کو ملی؟ اس طریقے سے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا, اور وہ محبت اللہ نے پیدا کی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم, ساری دنیا کے دولت اگر آپ جمع کرتے تو وہ محبت آپ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا نہیں کر سکتے تھے جو محبت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی. ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے, اور ایثار کا جذبہ ہے, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اور آپ کے لیے پیدا کی, اور آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے محبت پیدا کی. تو اس طریقے سے ایک منظم, متحد, متفق, مضبوط جماعت جو ہے نا وجود میں آ گئی, اور ایسی جماعت جو ہے نا وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے. اگر جماعت بڑی ہو لیکن جماعت انتشار کا شکار ہو, آپس کے اندر محبت نہ ہو اور بغض حسد ہو, تو ایک دستے کے اوپر جب شامت آتی ہے دوسرا دستہ پھر بچانے کے لیے نہیں بڑھتا ہے اور قربانی نہیں دیتا ہے, اس لیے کہ دل میں نفرت ہے, اختلاف ہے, بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, تو پھر جو ہے نا کامیابی نہیں مل سکتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں میں وہ بے مثال محبت پیدا کی کہ ساری دنیا کی دولت کو اگر آپ خرچ کرتے تو اس محبت کو پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولیکن اللہ الف بینہم, اللہ نے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. انہو عزیز حکیم, اللہ زبردست حکمت والے ہیں. یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, یہ تسلی ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے پیغمبر, اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور جن لوگوں نے آپ کا اتباع کیا ہے ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. آپ پریشان نہ ہو, ہر مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, اور دشمن شکست کھائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غالب کریں گے, آپ پریشان نہ ہو. یا ایوہ النبی حرز المؤمنین, عَلَى الْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قانون جہاد نمبر 5 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ شوق دلائے ایمان والوں کو جنگ کی، اِیَّكُم مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، یہ حکم پہلے تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہے تو ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہذا ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہے تو مسلمان کے لیے بھاگنا جائز نہیں ہے، مقابلہ کرے گا، ہاں اگر 10 سے زیادہ ہے تو پھر میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بھائی شیطان آ چکا ہے اور آپ کے صفوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، بہت سارے ساتھیوں کی کمر پر جو ہے نا وہ ہاتھ پیر رہا ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں، اس لیے شیطان کو بگائے اور قرآن مجید کو غور سے دیکھے۔ تو بڑا ظالم ہے یہ، بار بار آتا ہے، اس لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اور اس کا جو اس کی جو دشمنی ہے وہ تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، وہ تو آپ سے کپڑے اتروانا چاہتے ہیں اور اتروا چکے ہیں وہ ہمارے جو ہے نا ماں باپ سے، اتنا خطرناک دشمن ہے، پھر بھی آپ ان سے غافل بیٹھے ہوئے ہو، ہوشیار رہے، بیدار رہے، قریب آنے نہیں دے اس کو۔ اچھا تو ابتدا میں یہ حکم تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے جا کر حالات تبدیل ہو گئے اور مسلمانوں کے جمعیت جو ہے نا وہ بڑھ گئی اور کمزوریاں بھی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ جو ابتدا کے لوگ تھے جو مشاق تھے اور تکلیفوں سے گزر کر آئے تھے وہ بھی کمزور ہو گئے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کر دی اور حکم یہ آیا آخر کے اندر کہ ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہذا اگر میدان جنگ کے اندر ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہے تو میدان جنگ سے بھاگنا حرام، 2 سے اگر زیادہ ہے تو پھر جان بچانے کے لیے نکل سکتا ہے، لیکن اگر 2 کافر ہے تو پھر میدان چھوڑنا جائز نہیں ہے، پھر حرام ہے، یہ بات کا حکم ہے، آخری حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اسی قانون کو بیان کرتے ہیں کہ یا ایوہ النبی حرز المومنین علی القتال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلائیے ایمان والوں کو جنگ کی، ایکم منکم 20 صابرون، اگر 20 مسلمان ہے، یغلبو 200، تو کتنے پر غالب آئیں گے؟ 200 پر، تو اس کے ایک کے مقابلے میں کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ، اگر آپ کا لشکر وہ 100 آدمی پر مشتمل ہے، یغلبو 1000، تو کتنے پر غالب آئیں گے؟ 1000 پر۔ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، سبب مغلوبیت، اس لیے کہ وہ بے سمجھ قوم ہے، کیا ہے؟ بے سمجھ ہے، یعنی انہوں نے کمزور علاقوں پکڑ رکھا ہے، تو جو جس آدمی کا علاقہ کمزور ہوگا وہ بھی کمزور، اور جس کا علاقہ طاقتور ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ طاقتور۔ تو مسلمانوں کا خدا تو اللہ ہے، مسلمانوں کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ طاقتور ہے، اور ان کے پاس جو معبود ہے وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، وہ حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، کمزور ہے، تو یہ نہ سمجھ ہے، کمزور خدا کو انہوں نے، کمزور خدا کا دامن پکڑا ہے، اس لیے آپ ان سے نہ گھبرائے اور ایک 10 کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکے گا۔ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، آسانی کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، وعلم ان فیکم ضعفاً، اور اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا آپ کی کمزوری کو، فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اب حکم یہ ہے کہ آپ کے 100 آدمی اگر ہے صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے کافروں کے 200 آدمیوں پر، یعنی 100 آدمی 200 آدمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، لہذا ایک کے مقابلے میں اگر دو کافر رہے تو پھر میدان چھوڑ کر نکلنا اور بھاگنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ پھر کبائر میں سے ہوگا. ہاں اگر اس سے زیادہ تعداد ہے تو پھر گنجائش پیدا ہوگی. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، قانون نمبر چھ ہے. پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے ایکون له اسرا کہ وہ قیدی رکھ لے اپنے پاس، حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ زمین کے اندر کیا ہو، خونریزی ہو. تریدون عرض الدنیا، آپ دنیا کا سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرتا، اللہ تبارک و تعالی آخرت کی کامیابی دینا چاہتے ہیں اور آخرت کی نعمتیں دینا چاہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. میدان بدر کے اندر 70 کافر مردار ہو گئے تھے، 70 سردار گرفتار ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کے سامنے دو صورتیں رکھ دی کہ یا تو ان قیدیوں کو قتل کرے، اختیار ہے آپ کو، اور یا یہ ہے کہ ان کے بدلے میں فدیہ لے لیں، ان کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، لیکن یہ ساتھ بتا دیا اگر آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑیں گے تو یاد رکھ کے اتنے آدمی اگلے سال آپ کے قتل ہوں گے. 70 یہ ہے تو 70 آپ کے قتل ہوں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ آئی کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ہم چھوڑ دیں یہ اسلام لے کر آئے اور ان کے بدلے میں کچھ مال بھی جمع مل جائے گا تو اسلامی ریاست ابھی جو ہے نا وجود میں آئی ہے اور فنڈ کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ فنڈ ہم مجاہدین کے اوپر اس سے خرچ کریں گے اور اس سے جو ہے نا اور زیادہ فتوحات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ ہم فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھی رحم بے پناہ تھا تو آپ کی بھی رائے یہی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے اکثریت کی رائے جو ہے نا وہ تقریباً یہی بن گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بالکل مختلف تھی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مشرق ہے یہ تو اللہ کی دشمن ہے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پتھروں کو شریک ٹھہرایا ہے، اس لیے یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ قابل معافی نہیں ہے کہ ہم ایسی قوم کو ہاتھوں میں آنے کے بعد جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو اس کو ہم معاف کر دے اور ان کو زندہ واپس جانے دے اور اس کے بدلے میں ہم پیسہ لے لیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میری رائے یہ نہیں بلکہ ان کو قتل کرنا ہے اور ان کو جب ہم قتل کریں گے تو ساری دنیا کا کفر جو ہے نا وہ کفر کا سر کیا ہو جائے گا، وہ کٹ جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائیں گے اور ایک رو مسلمانوں کا وہ ان کے اوپر بیٹھ جائے گا، ہمت ہار جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی اس رائے پر آپ نے عمل کیا اور فدیہ آپ نے لے لیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا. اور یہاں اختیار نہیں تھا بلکہ دو صورتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور امتحان لینا تھا اللہ کی طرف سے. اللہ نے کیا لینا تھا؟ امتحان لینا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان دو صورتوں میں کس صورت کو اختیار کرتے ہیں. امتحان جس طریقے سے شب معراج میں، معراج کے سفر میں آپ کے سامنے دودھ اور اسی طریقے سے شراب پیش کیا گیا تو وہاں پر اختیار تھا، امتحان تھا. وہ اختیار نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ امتحان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو چھوڑ دیا اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف کر دی. تو اس طریقے سے یہ بھی امتحان تھا. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان دو صورتوں میں جو صورت آپ کو پسند ہے آپ اختیار کر سکتے ہو, اس وجہ سے تکلیف سے سزا سے مسلمان بچ گئے. اگر یہ فیصلہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہ ہوتا تو فدیہ لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی تھی اور سزا جو ہے نا وہ مل سکتی تھی. اسی کا ذکر ہے یہاں پہ. ولولا کتاب من اللہ سبق, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولولا کتاب من اللہ سبق, اگر نہ ہوتی ایک بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے اپنی کتاب میں جو ہے نا لکھ چکے تھے تو کیا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, پہنچتا آپ کو لیے ہوئے فدیے کے بدلے میں کیا پہنچتا آپ کو, بہت بڑا عذاب. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اختیار کا فیصلہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا تھا تو دو صورتیں آپ کے سامنے ہیں. آپ ان صورتوں میں سے جس صورت کو اختیار کرتے ہو اختیار کر لیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, شبہ پیدا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ناراض ہے فدیہ لینے پر لیکن عذاب سے تکلیف سے سزا سے ہم بچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے, سابقہ فیصلے کی وجہ سے, تو مالی غنیمت کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس شبے کا ازالہ کیا گیا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, مالِ غنیمت فدیہ جو آپ نے لیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے استعمال کر سکتے ہو, لیکن فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ ان کے سروں کو قلم کرنا چاہیے تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, آپ کہہ دیجئے آپ کے ہاتھوں کے اندر جو قیدی ہے ان قیدی سے آپ کہہ دیجئے, ایعلم اللہ فی قلوبکم خیرن, اگر اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں آپ کے دلوں کے اندر خیر کو, یعنی اگر آپ کے دلوں کے اندر خیر ہے اور آپ جسے کہ بعض قیدیوں نے اظہار کیا تھا کہ اسلام کی حقانیت ہم پر واضح ہو گئی ہے, ہم اسلام لانے کے لیے قبول ہے نہ تیار ہے, اسلام قبول کرنے کے لیے ہم کیا ہے تیار ہے, تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا ہے, ان سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے دلوں کے اندر جو ارادے پیدا ہو گئے ہیں اگر آپ ان ارادوں میں سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادوں سے خوب باخبر ہے. کیا کریں گے وہ آپ کو, یؤتکم خیرن مما اخذ منکم, لہذا پریشان نہ ہو, جو فدیہ آپ سے لیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا کریں گے, اس سے بہتر کیا کریں گے عطا کریں گے. اب تو آپ کو فدیہ دینا ہوگا, جو فدیہ آپ سے لیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور آپ کے گناہ اور خطا کو بھی معاف فرمائیں گے. واللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِن قَبْلُ, اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں یعنی اس قسم کے رائے کا اظہار کر کے اگر پیچھے خیانت ہے, ان باتوں کے پیچھے کیا ہے خیانت ہے اور دھوکہ دینا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِن قَبْلُ, ان سے پہلے بھی لوگوں نے کیا کی ہے خیانتیں کی ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا پکڑوا دیا پھر, اور پھر وہ پکڑ میں آ گئے. تو اسی طریقے سے اگر یہ لوگ بھی خیانت کرنا چاہتے ہیں اور جو بات انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس بات کے اندر اگر یہ مخلص نہیں ہے تو دوبارہ ہی آپ کے ہاتھ پکڑ میں آ جائیں گے, دوبارہ ہی آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. واللہ علیم حکیم, اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والے حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم, یہ مہاجرین کے اوصاف ہے, مہاجرین کا تذکرہ ہے ان کے اوصاف کے ساتھ. تحقیق وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, وہاجروا اور ہجرت کی, وجاہدوا باموالہم اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد کیا, وہ انفسہم اپنے جانوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, یہ مہاجرین. والذین آووا انصار, اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو, ونصروا اور اس طریقے سے ان کی مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے, دوست ہیں. جنہوں نے ہجرت کی اور ایمان لایا, ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور اپنے جان اپنے مال جان سے جہاد کیا, اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو مدینہ کے اندر پناہ دی اور پھر ساری دنیا کی دشمنی مہاجرین کی وجہ سے اپنے سر لے لی اور مدد کی انہوں نے مہاجرین کی. تو یہ انصار اور یہ مہاجرین آپس میں کیا ہے, ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہاں تک کہ ابتدا کے اندر ایک دوسرے کے وارث بھی تھے. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مہاجرین کے جو ورثہ تھے وہ تو کافر تھے, مکے میں تھے, کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. لیکن بعد میں جب ان لوگوں نے ہجرت کی, مسلمان ہو گئے اور مکہ مدینہ آئے, تو پھر وہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان وراثت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب جو ہے نا وراثت وہ جو اصل وارث تھے ان کی طرف منتقل ہو گئی, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ حکم دیا کہ وراثت کے سلسلہ تو ختم ہو گیا, لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر مرحوم کے مال سے جو اس کا بھائی تھا انصاری, یا انصاری کے مال سے جو اس کا بھائی تھا مہاجر, ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے گا. پھر بھی بطور میراث نہیں, بطور جو ہے نا دوستی اور تعلق کے. والذین آمنوا ولم یہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی, وہ مکے میں تھے. ما لکم من ولایتہم من شیء, تو آپ کے لیے نہیں ہے ان کے رفاقت سے کوئی چیز. حتی یہاجروا, جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے وارث بھی نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر ان کے ساتھ کسی کا اگر ان کے کسی کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ پھر مدینہ کے مسلمانوں کا شمار نہیں ہوگا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, وہ جو مکے کے اندر لوگ ہیں مسلمان ہو گئے, ہجرت ابھی تک نہیں کی, ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور وہ آپ سے اپیل کرتے ہیں مدد کے, تو آپ ان کی مدد کریں. آپ کیا کریں؟ ان کی مدد کریں. لیکن اگر ان کے جنگ کسی ایسی قوم سے ہے جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے, تو پھر آپ ان کی مدد نہ کریں. پھر کیا نہ کریں؟ آپ وعدے کی پاسداری کریں اور پھر جو ہے نا آپ ان کی مدد نہ کریں. لیکن اگر ان کی جنگ کسی ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہے, تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہو. وہ مسلمان بھائی کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں, ابھی مکے میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے. فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, ہاں اگر ان کا مسئلہ ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ آپ کے درمیان اس قوم کے درمیان معاہدہ ہے, تو پھر آپ ان کے حمایت میں اس قوم کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور یہ جو کافر ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض, یہ فعلیکم النصر سے استثناء ہے. اگر مگر اگر آپ ان کے مدد نہیں کریں گے تو اس طریقے سے کیا پیدا ہوگا، زمین پر ایک فتنہ جو ہے برپا ہوگا. الا تفعلوا، اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے، تکن فتنہ فی الارض، تو زمین پر جو ہے نا فتنہ برپا ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد جو ہے نا وہ رونما ہوگا. تو اس لیے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، لیکن ان کا مقابلہ جب ایسی قوم کے ساتھ ہو جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، تو پھر آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی انصار، اور اس طریقے سے ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں. لہم مغفرت و رزق کبیر، قریب ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے من بعد، یعنی پیغمبر کے ہجرت کے بعد، مکے والوں میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا معکم، اور پھر جو ہے نا جہاد کے اندر آپ کے ساتھ حصہ بھی لیا، فاولائک منکم، وہ آپ کے بھائی ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار بعض کی زیادہ حقدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. لہذا جو اولو الارحام مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور وہ مہاجرین کے پاس ہے، تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اپنے بھائی کے مال کا، اور اسی طریقے سے میراث کا، پھر میراث ان کو ملے گا. سورہ توبہ مدنی سورت ہے، اور ترتیب لوحی میں نمبر 9 ہے، ترتیب نزولی میں اس سورت کا نمبر 113 ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سورت کے بعد صرف ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورہ نصر. اور اگر آپ کو یاد ہو سورہ مائدہ کا نمبر کیا تھا، 112، اور اس کا نمبر کیا ہے، 113 ہے. تو سورہ مائدہ کے بعد پھر یہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، اور بالکل جو ہے نا یہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. سورت کے بہت سارے نام ہے، اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورت فاضحہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو رسوا کیا ہے. سورت مخزیہ بھی کہتے ہیں، سورت عذاب بھی کہتے ہیں. روح المانی کے اندر یہ بہت سارے نام اس سورت کے بتائے گئے ہیں. سورہ توبہ کے ابتدا میں فاصلہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ یہاں نہیں لکھی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرطبی نے 6 وجوہات بیان کیے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ دستور تھا، کسی قوم کے ساتھ اگر معاہدہ ہے اور معاہدہ ختم کرنے کے لیے وہ خط لکھتے تھے، تو خط کے ابتدا میں تسمیہ نہیں لکھتے تھے، اور تسمیہ کا نہ لکھنا یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ ختم نقض معاہدہ کے لیے ہے. تو چونکہ اس سورت کے اندر بھی اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام معاہدوں کے توڑنے کا اعلان کرتے ہیں جو مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ کیے تھے، اس لیے اس سورت کو نازل کیا گیا، تو ابتدا کے اندر تسمیہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ جامع القرآن ہیں، قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا ہے، تو اس سورت کی ابتدا میں آپ نے بسم اللہ کو کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سورت کا مضمون اور سورہ انفال کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے، قریب قریب ہے، حالانکہ نزول میں فاصلہ کافی ہے۔ سورہ انفال ہجرت کے اوائل میں نازل ہوئی ہے اور سورہ توبہ ہجرت کے اواخر میں نازل ہوئی ہے، اور دونوں سورتوں کو ملا کر ذکر کیا گیا ہے، ملا کر جو ہے نا یہاں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ مضمون دونوں کا تقریباً قریب قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ سورت اوائل ہجرت میں نازل ہوئی تھی اور یہ اواخر ہجرت میں، لیکن مضمون تقریباً ایک جیسا تھا، تو اس لیے میں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دونوں ایک سورت ہے، یہ دونوں کیا ہے، ایک سورت ہے، اس لیے تسمیہ بیچ میں نہیں لکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس قول سے تائید ہو گئی ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ آیتوں کی ترتیب تو توقیفی ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کاتبین وحی کو کہ فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد فلاں سورت کے اندر اس آیت کو آپ لکھتے ہیں، تو وہ ترتیب تو بالاتفاق توقیفی ہے، لیکن سورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ توقیفی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ توقیفی نہیں ہے، اجتہادی ہے۔ تو یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے سورہ انفال کو اور سورہ براءت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، ایک ساتھ رکھا ہے، تو اس سے اسرائیل کی کیا ہو گئی، تائید ہو گئی۔ اور ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ سبع الطول، قرآن مجید کی جو سات لمبی سورتیں ہیں وہ تو چھ تو بالاتفاق، یعنی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ آراف تک چھ سورتیں یہ ہیں، اب ساتویں سورت کون سی سورت ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ انفال اور توبہ ایک سورت ہے، تو ساتویں سورت یہ ہے سبع الطول میں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے بلکہ سورہ یونس ہے۔ تیسرا قول وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور امام مالک نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو ہم جمع کر رہے تھے تو جمع کرنے والے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، بعد نے کہا کہ یہ دو سورتیں ہیں، بعد نے کہا کہ یہ ایک سورت ہے۔ تو ہم نے دونوں سورتوں کے درمیان فاصلہ رکھا، ان لوگوں کے قول کی رعایت کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ دو سورتیں ہیں، ان کے قول کا ہم نے لحاظ اس طریقے سے رکھا کہ دونوں سورتوں کے درمیان کس کو رکھا، فاصلے کو رکھا، اور تسمیہ کو ذکر نہیں کیا ان کے قول کو کا لحاظ کرتے ہوئے جو یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں ایک سورت ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اور چوتھا قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تسمیہ وہاں لکھا جاتا ہے جہاں امن ہوتا ہے، اور یہاں چونکہ اعلان جنگ ہے اس لیے یہاں تسمیہ نہیں لکھا گیا. لیکن آخر میں صاحب قرطبی کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ لے کر آتے تھے اور سورت لے کر آتے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تسمیہ بھی ساتھ لے کر آتے تھے, اور اس سورت کے ساتھ وہ تسمیہ لے کر نہیں آئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے تسمیہ نہیں لکھا. باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہم آپ سے پوچھ نہ سکے, اور آپ کے وفات کے بعد پھر ہم نے اپنے طرف سے اضافے کو مناسب نہیں سمجھا, اور اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل اس کے ساتھ تسمیہ لے کر نہیں آئے تھے. لیکن ایک وجہ اور بھی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کافی لمبی سورت تھی, تقریباً سورہ بقرہ کے برابر یہ سورت تھی, تو اس کا ابتدائی حصہ جو تھا وہ منسوخ ہو گیا, تو اس کے ساتھ تسمیہ بھی منسوخ ہو گیا, اس وجہ سے بقیہ حصے کے ساتھ تسمیہ نہیں لکھا گیا. ایک وجہ یہ ہے. سورہ توبہ کا ربط سورہ انفال کے ساتھ تو بالکل واضح ظاہر ہے کہ سورہ انفال کے اندر مقصود بالذات قوانین جہاد کو بیان کرنا ہے. وہاں مقصود بالذات کیا ہے؟ جہاد کے قوانین کو بیان کرنا. اور سورہ توبہ میں مقصود بالذات اعلان جہاد ہے, تو وہاں قوانین جہاد کا بیان تھا, یہاں پر اعلان جہاد ہے. یہ ربط ہے اس سورت کا ماقبل کے ساتھ. باقی سورت کا خلاصہ اختصار کے ساتھ آپ اس طریقے سے ذہن میں رکھ لے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان جہاد فرمایا ہے. کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ تو چار فرقوں کا تذکرہ ہے, مشرکین, یہود, نصارہ. ان چار قسم کے لوگوں کے ساتھ تو جہاد بالسیف کا حکم ہے, اور منافقین کے ساتھ جہاد باللسان کا حکم ہے. اور دعوی صورت کیا ہے؟ تحریض المومنین للقتال مع الکفار, مسلمانوں کو ترغیب دلانا اور تیز کرنا کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, یہ سورت کا دعویٰ ہے. پھر یہ جو فرقے ہیں یعنی اہل کتاب, مشرکین اور منافقین اور مسلمان, ان تینوں کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر, اور تینوں کے تفصیل بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے چار قسمیں ہیں. ایک قسم کے مشرک وہ ہے جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن معاہدے کی تاریخ مقرر نہیں کی گئی تھی, تو حکم دیا گیا کہ ان سے کہے کہ 4 مہینے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, 4 مہینے کے بعد پھر آپ کے سامنے 2 راستے ہیں, یا اسلام قبول کرنا یا جنگ کے لیے تیار ہونا. سمجھ گئے نا؟ باقی ایک جماعت وہ ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا. کیا کر دیا؟ معاہدے کو توڑ دیا. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے ہیں اشہر حرام, ذی‌الحجہ اور محرم, اس کے بعد پھر ان پر حملہ کرو, ان کے ساتھ جنگ کرو. ان مہینوں میں کچھ نہیں کہو, جب یہ 2 مہینے گزر جائیں تو ان کے ساتھ پھر جنگ کرو. کیونکہ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا 9 ہجری کو, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں صحابہ کرام حج ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت نازل ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اعلان کرے کہ کافروں کے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے وہ آج کے بعد ختم ہے، اور اعلان کی تفصیل یہ ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور تاریخ مقرر نہیں ہے ان کو 4 مہینے مہلت دی جاتی ہے، اور جن کے ساتھ تاریخ مقرر ہے تو تاریخ جو مقرر جن کے تاریخ مقرر ہے تو مقرر تاریخ تک ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور مقرر تاریخ کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کے سامنے دو راستے ہیں، اسلام یا جنگ، اور جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو اشہور حرام کے بعد پھر ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور ان کے ساتھ پھر جو ہے نا مقابلہ کرنا ہوگا. تو یہ مشرکین کے جماعتوں کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے اہل کتاب کے کچھ خصلتیں بیان کی گئی ہے، تقریباً 6 اوصاف یہاں بیان کیے گئے اہل کتاب کے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور اس طریقے سے منافقین کی بھی وہ جو خصلتیں ہیں ناکار قسم کے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 60 سے زیادہ خصلتوں کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ ہے، 60 سے زیادہ خصلتوں کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ ہے. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی تفصیل اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلمان تو وہ ہے کہ جو مجاہد ہے، اور ایک مسلمان وہ ہے کہ جن سے کمی کوتاہی ہو گئی لیکن کمی کوتاہی کے فوراً بعد وہ توبہ کی طرف گئے، اور ایک قسم کے مسلمان وہ ہے کہ جو کمی کوتاہی کے بعد توبہ کی طرف بھی دیر سے گئے ہیں. 3 قسم کے مسلمان ہیں. اور پھر سورت کے اندر جہاد کے ترغیب پر تقریباً 28 آیتیں مشتمل ہیں. 28 آیتوں کے اندر جہاد کی طرف ترغیب دیا گیا ہے اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور 18 آیتوں کے اندر جہاد کی علت بیان کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اٹھارہ آیتوں کے اندر جہاد کی جو ہے نا وہ ترغیب دی گئی ہے. تو 28 آیتوں کے اندر حکم جہاد ہے، 18 آیتوں کے اندر ترغیب للجہاد ہے اور تحریض جو ہے نا للجہاد ہے، اور 14 آیتوں کے اندر جو ہے نا علتیں بیان کی گئی ہے. آخر کے اندر پھر کچھ مزید قوانین کا بیان ہے. تو یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. براءت من اللہ و رسولہ، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ مشرکین میں سے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا لیکن مدت متعین نہیں تھی. کیا اعلان ہے؟ یہ پہلا فرقہ ہے مشرکین کا. یہ ذہن میں رکھ کے ورنہ ہی کہ صورت لگے گا نہیں پھر حل نہیں ہوگا آپ سے، کیونکہ یہ تمام فرقوں کے حساب سے جو ہے نا الگ الگ حکم ہے. الذین عاہدتم من المشرکین، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا. تو یہاں پر آپ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ معاہدہ تھا لیکن تاریخ اور مدت جو ہے نا متعین نہیں تھی. تو ان کے لیے حکم کیا تھا؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، گومو پیرو زمین میں 4 مہینے، یعنی 4 مہینے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور 4 مہینے کے بعد پھر آپ کے لیے 2 راستے ہیں، اسلام اور یا جنگ. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اچھے طریقے سے یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے ہو، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ اسلام کو قبول کریں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں. وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اور یہ اعلان جو ہے نا، یہ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ یہ 9 ہجری کو 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اس لیے کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ نقض عہد کے لیے جو اعلان ہوتا ہے وہ خاندان کا آدمی کرتا ہے، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس اعلان کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ خاندان کا آدمی تھا۔ ان اللہ بری ان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ہے، من المشرکین مشرکین سے، ورسولہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی بری اور الگ ہے مشرکین سے۔ فَإِن تُوبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ترغیب توبہ ہے، اگر تم توبہ کرتے ہو اور اس طریقے سے اسلام میں داخل ہوتے ہو، کفر سے توبہ کرتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ آپ کے لیے بہت بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم ایمان سے پھر جاتے ہو کفر کی طرف، فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اچھے طریقے سے اس بات کو ذہن نشین کرے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اللہ کو تکا نہیں سکتے ہو، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ نکل نہیں سکتے ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، تو بہتر یہ ہے کہ ایمان لے کر آئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خبر دے کافروں کو دردناک عذاب کی، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر ان لوگوں کو نہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، مشرک ہے لیکن ان کے ساتھ آپ کا کیا ہے؟ معاہدہ ہے۔ یہ دوسری جماعت ہے جن کے ساتھ آپ کا کیا ہے؟ معاہدہ ہے، اور معاہدے کی تاریخ جو ہے نا وہ مقرر ہے، تاریخ مقرر نہ ہو، حکم پہلے بیان ہو چکا، تاریخ مقرر ہے۔ ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر نہیں کمی کی انہوں نے تم سے جو ہے نا کبھی بھی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو کبھی توڑا نہیں، وہ اپنے وعدے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے عہد کے اوپر قائم ہے۔ ولم يظاهروا عليكم، اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمن کے، بلکہ وہ اپنے وعدے کے اوپر جو ہے نا وہ معاہدے کے اوپر قائم رہے۔ تو فاتموا الیہم عہدہم، ان سے کہو یعنی مکمل کر لو ان کے ساتھ کیے ہوئے جو ہے نا عہد کو، الی مدتہم، اس کی مدت تک، تو مطلب یہ ہے کہ عہد کا جو مدت ہے اس وقت تک ان سے کچھ نہ کہو، اور ان کو کہو کہ مدت عہد کے بعد پھر آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو عہد تھا، یہ کنانہ کے بنی مدلج تھے اور خدا کے لوگ تھے، ان کے ساتھ عہد تھا، اور یہ اس عہد میں ابھی 9 مہینے باقی تھے اس اعلان کے وقت، تو ظاہر ہے 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہوا تھا، تو 10 رمضان کو یہ معاہدہ جو ہے نا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر اختتام پذیر ہوگا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین کو پسند کرتے ہیں، یعنی عہد کے پاسداری کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور عہد شکنی سے بچنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم، اور جب اشہر حرم گزر جائے، یا اشہر حرم سے مراد کیا ہے؟ ذی الحجہ کا بقیہ حصہ اور محرم، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو یہ اعلان ہوا تھا۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ پہلی جماعت ہے، تو پھر آپ مشرکین کو قتل کریں جہاں یہ ملے، یعنی وہ مشرکین کی جن کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا، یا جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس طریقے سے مکے کے مشرکین نے معاہدے کی کیا کی تھی؟ خلاف ورزی کی تھی، اور بنو بکر کا ساتھ دیا تھا، تو بنو بکر اور بنو خدا کے درمیان جنگ ہو گئی تھی، اور بنو بکر نے رات و رات بنو خدا کے اوپر حملہ کیا تھا۔ فتح صلح حدیبیہ کے اندر بنو خدا یہ مسلمانوں کی دوستی میں شامل ہو گئے تھے، بنو بکر مکے کے لوگوں کی دوستی میں شامل ہو گئے تھے، تو وہاں کے دستور کے مطابق دوست پر حملہ کرنا بالکل جو ہے نا معاہد کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو جب بنو بکر نے حملہ کیا بنو خدا کے اوپر, مکے کے لوگوں نے ساتھ دیا, تو بنو خدا یہ مسلمانوں کے معاہد تھے, تو گویا کہ یہ مسلمانوں پر حملہ تھا, اور اس طریقے سے اس حملے کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا. تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اشہر حرام جب گزر جائیں تو ان کے بعد پھر ان کو قتل کرو, حیث وجد تم ہو جہاں ملے, وخذوہم اور ان کو پکڑو, واحصروہم اور ان کو گھیر لو, وقعدوا لہم کل مرصد اور ہر تاک پر اور ہر گاد پر جو ہے نا ان کے لیے یعنی ان کے لیے بیٹھو اور ان کو جو ہے نا نشانہ بناؤ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یہ ترغیب توبہ ہے, اگر یہ لوگ توبہ کر لے کفر سے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور اسلام میں داخل ہو کر نمازیں پڑھنا شروع کرے, زکات دیا کرے, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دے یعنی ان کو معاف کر دے. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والے مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اب ایک اور حکم ہے کہ مشرکین میں سے اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے, مستامن بن جاتا ہے اور امن طلب کرتا ہے, آپ کے پاس آتا ہے, تو آپ اس کو امن دے, فاجر ہو, کیا دے اس کو, امن دے, یعنی وہ مشرک کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا, نئے آدمی ہے اور وہ امن طلب کرتا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے, آپ اس کو امن دے, اپنے پاس آنے دے. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آپ کے پاس آ جائے, آپ اس کو اسلام کی دعوت دے, اسلام کی دعوت اس کو دے. اگر وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آپ کی بھائی ہے, اور اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا, ثم ابلغہ مأمنہ, تو پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دے, اس وقت تک اس کو کچھ رکھے, اور جب آپ اس کو امن کی جگہ پہنچا دے تو اس کے بعد پھر اس کا حکم وہی ہے کہ جو ہم کافر ہو گئے. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے کہ یہ قوم یعنی یہ جو عرب ہے یہ ناسمجھ لوگ ہیں, تو اس لیے اعلان برات جو ہے نا وہ کرنا پڑا. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, کس طریقے سے معاہدہ ہوگا مشرکین کے درمیان, مشرکین کے ساتھ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں, کس طریقے سے ان کے لیے کیا ہوگا عہد ہوگا اور معاہدہ ہوگا, جبکہ ان کے ایک جماعت نے نقض عہد کیا ہے. ایک جماعت نے کیا کیا ہے, نقض عہد کیا ہے, مکے والوں نے جو سب سے بڑی جماعت تھی انہوں نے نقض عہد کیا ہے. تو جو آدمی نقض عہد کرے, عادت ہو نقض عہد کا, تو ان کا عہد کس طریقے سے ہوگا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ, عہد تو ختم ہو گیا. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, لہذا ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے, صرف اشہر حرام کا انتظار کرے, اور اشہر حرام جب گزر جائے تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر حملے شروع کر دے. الا الذین عاہدتم عند المشعر الحرام, عند المسجد الحرام, مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا, اور معاہدہ کہاں کیا, مسجد حرام میں. فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم, جب تک وہ اپنے معاہدے کے اوپر جو ہے نا قائم ہے, تو آپ بھی اپنے معاہدے کے اوپر کیا رہے, قائم رہے. یہ بنی زمرہ تھے اور اس طریقے سے بنی مدلج تھے, ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے اپنے عہد کو توڑا نہیں, مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دیا, تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تک عہد کا زمانہ باقی ہے اس وقت تک ان کو کچھ نہ کہا جائے. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تبارک و تعالی عہد کے پاسداری کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور عہد شکنی سے بچنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو متقین کا معنی عہد شکنی سے بچنے والے یا عہد شکنی کی پاسداری یا عہد کے پاسداری کرنے والے. کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, کس طریقے سے جو ہے نا ان مشرکین کے ساتھ ہمارا عہد برقرار ہوگا کہ اگر آج ان کو غلبہ مل جائے تم پر, لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة, تو یہ لحاظ نہیں کریں گے آپ میں علن قرابت کا ولا ذمتن عہد کا، یعنی آپ کا ان کے ساتھ اگر کوئی عہد ہے تو اس عہد کا لحاظ نہیں کریں گے، آپ کا ان کے ساتھ اگر کوئی قرابت ہے تو اس قرابت کا لحاظ نہیں کریں گے، آج اگر ان کو آپ کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے تو ایسے لوگوں کو کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے نا عہد ہو سکتا ہے. یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبہم، اپنی باتوں سے تو یہ آپ کو کیا کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہے. واکثرہم فاسقون، اور ان کے اکثر جو ہے نا وہ کیا ہے، شریر ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے عوض میں انہوں نے کیا لے لیا، تھوڑا سامان لے لیا. کیا مطلب، یعنی دنیا کے لیے انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کیا. فصدوا عن سبیلہ، رکے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمتن، یہ لوگ لحاظ نہیں کرتے ہیں مومنین کے اندر نہ قرابت کا نہ عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ترغیب توبہ ہے، لیکن موقع ہے، آج بھی اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں کفر سے اور نمازیں ادا کرنا شروع کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ آپ کے بھائی ہے دین کے اندر. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہے. وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ عہد کو توڑتے ہیں، وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُم، اگر یہ اپنے قسموں کو کیا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کے بعد، وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ، اور عیب لگاتے ہیں آپ کے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفَر، تو یہ ائمہ کفر ہے، ان کے ساتھ جنگ کرو. اس طریقے سے مشرکین مکہ نے عہد کو توڑا تھا، اور عہد کے زمانے کے اندر بھی اسلام کے اوپر عیب لگاتے تھے، مسلمانوں کے اوپر کیا کرتے تھے، عیب لگاتے تھے، تو یہ ائمہ کفر ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے، اور صرف اشہور حرام کا انتظار کرے، اس کے بعد پھر ان کے اوپر حملے شروع کرے. انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کے قسمیں کچھ نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید یہ باز آ جائیں. اللہ تقاتلون قوما نکسو ایمانہم، اللہ تقاتلون قوما نکسو ایمانہم وہمو بے اخراج الرسول، یہ ترغیب ہے قتال کا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے عہد کو توڑا. الا تقاتلون قوما نکسو ایمانہم وہمو بے اخراج الرسول، کہ آپ جنگ کرے اس قوم کے ساتھ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا. کس طریقے سے عہد کو توڑا، بنی بکر کی مدد کی بنی خدا کے خلاف مکے والوں نے. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور اسی طریقے سے انہوں نے قصد کیا تھا پیغمبر کو نکالنے کا. وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے سب سے پہلے آپ کو کیا کر دیا تھا، چھیڑا تھا. اَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا آپ ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے، ان کو تو مومنین اگر ایمان والے ہیں، لہذا انہوں نے پہلے آپ کو چیڑا ہے، آپ کو پہلے چیڑا ہے، کیا مطلب، یعنی نقض عہد کے اندر پہلے انہوں نے کی ہے اور عہد کو توڑا ہے، لہذا ان کے ساتھ اب کوئی عہد جو ہے باقی نہیں ہے، اشہر حرام کے انتظار کرے، اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کے اوپر حملے کرے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم، آپ ان کے ساتھ جنگ کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاتھوں سے ان کو سزا دیں گے. ویخزہم، اللہ ان کو رسوا کریں گے. وینصرکم علیہم، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ, اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے. یہ ٹھکانے لگ جائیں گے, مسلمانوں کا دل کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اللہ تبارک و تعالی ان کے جلد کو کیا کریں گے؟ زائل کریں گے, ختم کریں گے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, اللہ تبارک و تعالی رجوع بالرحمت فرماتے ہیں جس سے یعنی جس کو چاہتے ہیں, یعنی جس طریقے سے ابو سفیان ان میں سے مسلمان ہو گیا, اکرمہ مسلمان ہو گیا, اور بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. واللہ علیم حکیم, اللہ تبارک و تعالی علم رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ وللمؤمنین ولیجتن. ام حسبتم, یہ تنبیہ ہے ایمان والوں کو, کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ ان تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یوں چھوڑے گا اور ابھی تک ہنوس ابھی تک ظاہر نہیں ہوا نہیں ہوئے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے یعنی جنہوں نے تم میں سے جن لوگوں نے کیا کیا جہاد میں حصہ لیا. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ, اور انہوں نے نہیں پکڑا اللہ کے سوا, اللہ کے رسول کے سوا, وللمؤمنین ایمانوں کے سوا, مؤمنین کے سوا, ولی جتن کسی کو جگری دوست, کسی کو جگری دوست انہوں نے نہیں بنایا. اگر جگری دوست بنایا ہے تو صرف کس کو بنایا ہے؟ اللہ کے رسول کو, ایمان والوں کو بنایا ہے. اور اپنے مال کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد کرتے ہیں, تو جب تک ایسے لوگ نمایاں نہ ہو جائے تو کیا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا امتحان نہیں لے گا, بغیر امتحان چھوڑے گا؟ نہیں, اللہ ضرور امتحان لیں گے تاکہ ایسے لوگ کیا ہو جائے, واضح ظاہر نمایاں ہو جائے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال سے کیا ہے باخبر, یعنی اللہ تو جانتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, لیکن آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئیں گے. جنگ ہوگی, تو جب جنگ ہوگی تو اس کے اندر ایسے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ممتاز ہو جائیں گے ایسے لوگوں سے کہ جو منافق وغیرہ ہے, ان سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ ممتاز ہو جائیں گے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, مشرکین اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو کیا کرے, آباد کرے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ان کے ہاتھوں میں رہے. نہیں, وہ تو نجس اور ناپاک ہے اور وہ اللہ کے عبادت کرنے والے نہیں ہیں, لہذا اللہ کے گھر کو ان سے لینا ہے اور ان کو اللہ کے گھر سے کیا کرنا ہے, دور کرنا ہے. ما کان للمشرکین, مشرکین کا کام نہیں ہے ایعمروا مساجد اللہ, کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو اللہ کے گھر کو آباد کرے, اللہ کے گھروں کو آباد کرے. شاہدین علی انفسہم بالکفر, جبکہ انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی ہے کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم, ان کے اعمال کے سارے کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے. وفی النار ہم خالدون, اور جہنم کے آگ کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ, یعنی عامرین مساجد کے اوصاف تو یہ ہے, اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں, من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, واقام الصلاۃ, نماز ادا کرتے ہیں, وآت الزکاۃ, زکات دیتے ہیں, ولم یخش الا اللہ, اور ان کے دل میں خوف نہیں ہے مگر صرف اللہ کے ہے. فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین, اور امیدوار ہے یہ جو ہے یعنی ان کے بارے میں جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ لوگ امیدوار ہے اس کے کہ وہ اپنے مقصد کو جو ہے نا پالیں گے. ایکون من المہتدین, یعنی اپنے مقصد جو ہے نا یہ لوگ کیا کریں گے؟ پالیں گے, اس امید کو جو ہے نا لیے ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, جہاد میں حصہ لیتے ہیں, اور اس طریقے سے زکات دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے دل کے اندر, امیدوار ہے اس بات کے کہ یہ اپنے مقصد کو کیا کر لیں گے, پالیں گے. مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانا, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مل جانا. تو یہاں آسا کا معنی کریں کس کے ساتھ؟ امیدوار کے ساتھ. یعنی یہ لوگ امیدوار ہے, فاسا اولائے کا یہ امیدوار ہے, ایکونو من المحتدین کہ یہ اپنے مقصد کو پالیں گے. اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا. عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ حاجیوں کو پلانے والے افضل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مسجد حرام کے اندر جھاڑو لگانے والے یہ افضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں فضول بحث میں لگے ہوئے ہو, جمعہ کا دن ہے, حضرت تشریف لائیں گے تو جمعہ کے نماز کے بعد پھر آپ اپنا مسئلہ ان کے پاس ان کے سامنے رکھ کے وہ آپ کو جواب دے دیں گے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, اجعل تم سقایت الحاج, کیونکہ یہ مشرکین کیا کرتے تھے, یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور اسی پر یہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اجعل تم سقایت الحاج, تم نے بنا دیا حاجیوں کو پانی پلانا, و عمارت المسجد الحرام اور اس طریقے سے مسجد حرام کی خدمت کرنے والے, مسجد حرام کی خدمت کرنا, تم نے اس کو کیا کر دیا, برابر بنا دیا. کہ من آمن باللہ والیوم الآخر, ان کے طرح جو ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر آخرت کے دن کے اوپر, وجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, لا یستوون عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد حرام کے اندر جھاڑو لگانا, ایمان لائے بغیر, یہ کہاں برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ جہاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. تو اصل افضل یہ لوگ ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتے ہیں ظالم قوم کے حق کے طرف. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اب یہ مومنین کاملین کا اوصاف ہے. مومنین کاملین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, وہاجروا اور ہجرت کی ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, باموالہم وانفسہم مال اور جان کے ساتھ, اعظم درجتا عند اللہ, اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے, بہت بڑا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بشارت دیتے ہیں تین چیزوں کے, بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ, یہ نعمت روحانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ملے گی, اللہ کی طرف سے ان کو اللہ کی رحمت ملے گی. وَرِضْوَانٍ, یہ نعمت جسمانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رضا ان کو ملے گی. وجنات, اور ایسے باغات ملیں گے, لہم فیہا نعیب مقیم, جس میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی, نعمتیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا, اور اس ان باغات کے اندر ان جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. بشرطی کہ آپ ایمان لے کر آئے, عمل صالح کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان, ایمان والو اپنے آبا کو اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ, ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر انہوں نے اختیار کر لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں, یعنی وہ کافر ہے اور کفر کو انہوں نے اختیار کر لیا ایمان کے بدلے میں, تو اگرچہ وہ آپ کا باپ ہے, اگرچہ وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ قطع تعلق کریں, آپ ان کو دوست نہ بنائیں. تو اس طریقے سے اور آسانی پیدا ہو گئی, کیونکہ جہاد کے اندر ایک رکاوٹ تو رشتے تھے کہ وہاں ہمارے بھائی ہیں, وہاں ہمارے والدین ہیں, وہاں کزن ہے, وہاں قوم قبیلہ ہے. تو جب یہ حکم آ گیا تو اور زیادہ جو ہے نا آسانی پیدا ہو گئی حملے کے لیے. قل ان کان آباؤکم, وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهُمَا اور وہ اموال کہ جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَتُن اور وہ تجارت، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جن کے کوٹا ہونے کا آپ کو اندیشہ ہے، وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهُمَا وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَتٌ اور وہ تجارت جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس کے کوٹا ہونے کا تمہیں کیا ہے، خوف ہے، وَمَسَاكِنُ اور وہ حویلیاں، تَرْضَوْنَهَا جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، ترزونا ہا احب الیکم من اللہ و رسولہ کیا وہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آنے کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، مقصود تک جو ہے نا ان کو نہیں پہنچاتے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی بہت سارے مواقع میں، بہت سارے جو ہے نا میادین کے اندر، ویوم حنین اور اس طریقے سے حنین کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم جبکہ تعجب میں ڈالا تھا تم کو تمہاری کثرت نے، فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت کثرت نے جو ہے نا آپ کو پریشانی، کثرت آپ کو پریشانی سے نہ بچا سکی، زمین جو ہے نا آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی باوجود جو ہے نا وساطوں کے، ثم ولیتم مدبرین پھر تم لوگ جو ہے نا پیٹ دے کے پھر گئے تھے اور میدان چھوڑ کر جو ہے نا وہ بھاگ گئے تھے. حنین وہاں پر ثقیف اور حوازن کے لوگ آباد تھے اور عربوں کے اندر سب سے زیادہ خطرناک تیر انداز یہ لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، فتح مکہ ہو گیا تھا اور وہ 10,000 کا لشکر جو آپ یہاں سے ساتھ لے کر گئے تھے وہ آپ کے ساتھ تھا. وہاں اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے تیاری کی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر حنین کی طرف روانہ ہو گئے حوادث اور ثقیف سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور 2,000 جو نو مسلم مکہ کے رہنے والے تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے، 2,000 ان میں بھی ساتھ ہو گئے. تو یہاں مسلمانوں کے لشکر کتنی تھی، 12,000، اور مقابلے میں جو حنین والے تھے حوادن اور ثقیف کے لوگ تھے وہ کتنے تھے، 4,000. تو مسلمانوں نے جب اپنے لشکر کے اوپر نظر ڈالی تو کہنے لگے کہ بس آج تو فتح یقینی ہے، دشمن کی تعداد کم ہے اس کے مقابلے میں ہماری تعداد کیا ہے، زیادہ ہے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور جیسے یہ وادی حنین پہنچے تو ان کی تیر انداز جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے تیار. تو شروع کے اندر مسلمانوں نے جب ان پر حملہ کیا تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور مالی غریمت چھوڑ کر جو ہے نا وہ بھاگے. اب یہ ان کا جنگی چال تھا اللہ جانے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھاگے، اور جب مسلمان مالی غریمت جمع کرنے لگے تو ان کے تیرانداز جو تاک میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تیروں کی بارش جو ہے نا وہ برسائی، اور اسی سے مسلمانوں کے قدم جو ہے نا وہ اکھڑ گئے، متزلزل ہو گئے، اور اس طریقے سے پیٹ دے کے جو ہے نا بھاگنا شروع کیا. لیکن ایسے وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتہائی بہادری کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے رہے اور سفید خچر کے اوپر آپ سوار تھے اور آپ کے سواری کا ایک لگام حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا اور ایک لگام ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کے سواری کا رخ اسی طرف تھا جس طرف سے جو ہے نا دشمن تیر اندازی کر رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تاریخی نعرہ لگایا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی ہمارا خاندان بھی وہ بہادر خاندان ہے اور غیرتی خاندان ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کا نبی بزدل نہیں ہو سکتا. اللہ کا نبی بہادر ہوتا ہے اور وہ غیرتی ہوتا ہے. اور پھر آپ نے آواز لگائی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، الیہ انا رسول اللہ. یہ نعرے آپ نے، یہ آوازیں آپ نے لگائی. عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، تو انہوں نے آپ کا نعرہ اٹھا کر جو ہے نا مزید پہنچایا. اور اسی طریقے سے جو لوگ پسپائی اختیار کیے ہوئے تھے ان کا نام لے کر جو ہے نا پکارا، اور انہوں نے فوراً جو ہے نا اپنے سواریوں کو واپس پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا تاوڑ توڑ حملے شروع ہو گئے. اور جب حملے شروع ہو گئے تو کافر جو ہے نا وہ سارے کے سارے مرے کٹے اور گرفتار ہو گئے. اور ایک بہت بڑی لشکر جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھی، پاس کڑی تھی. جو لوگ میدان چھوڑ کر نکلے تھے، جب وہ واپس آئے دیکھے تو لاشیں پڑی ہیں، اور ایک جم غفیر جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئی ہے. وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ قیدی بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کڑے ہیں. تو اسی کا تذکرہ ہے یہاں پر. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا سکینہ نازل کیا، علی رسولہ، اپنے رسول کے اوپر، وعلی المؤمنین، اور مومنین کے اوپر، وانزل جنودا لم تروها، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی. وذلک جزاء الکافرین، اور یہ بدلہ ہے کافروں کا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رجوع بالرحمت فرمائی اور اس طریقے سے توبے کو قبول کیا ان میں سے جس کا چاہا. مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے دولت سے نوازنا تھا، ہدایت عطا کرنا تھا، ان کو ہدایت ملی اور وہ مسلمان ہو گئے. واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ اعلان بھی 9 تاریخ کو ہوا تھا کہ مشرک نجس ہے، اس سال آئے ہیں، لیکن اس سال کے بعد مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. مشرکین کا داخلہ حرم کے اندر ممنوع ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دبیر حضرت کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے، جب آپ نے موت کے قریب جو خطبہ آپ نے دیا تھا، اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس پر عمل کیا اور جزیر عرب سے بھی ان کو باہر نکالا. اور فیصلہ یہ ہوا کہ آج کے بعد جزیر عرب میں کوئی بھی کافر بطور توطن نہیں رہ سکتا کہ جزیر عرب کو اپنا وطن بنائے اور یہاں کے نیشنلٹی اور شہریت حاصل کرے. ہاں، مسافر کی حیثیت سے یہاں آ سکتے ہیں اور اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی خدمت وغیرہ کر سکتے ہیں. اچھا، بعد عامہم ھذا وان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. اگر تمہیں اندیشہ ہے عائلۃ فقر کا، کہ تجارت کیا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی جب مشرکین حرم میں داخل نہیں ہوں گے اور ان کے داخلے کے اوپر پابندی لگ جائے گی، ظاہر ہے تعداد کافی زیادہ ہے، تو اس طریقے سے کیا ہوگا، تجارت کمزور ہو جائے گی اور اس طریقے سے ہم فقر اور فاقوں کے شکار ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اندیشے ہیں، یغنیکم اللہ من فضلہ، تو خزانے تو اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی کر دیں گے اپنے فضل سے، آپ پریشان نہ ہو. ان شاء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان اللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی علم رکھتے ہیں، علم رکھنے والے حکیم ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخری. اب غزوہ تبوک جو ہے نا اس کا ذکر آگے آنے والا ہے، تو اب اس کے لیے پہلے جو ہے نا وہ بطور تمہید غزوہ تبوک کے لیے بطور تمہید جو ہے نا سات وجوہ بیان ہوں گے. اس سے پہلے غزوہ تبوک کے واقعے کے بیان سے پہلے بطور تمہید کتنے وجوہ بیان کیے جائیں گے؟ سات وجوہ جو ہے نا وہ بیان ہو رہے ہیں. تو پہلی وجہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، آپ جنگ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے اوپر آخرت کے دن کے اوپر. ولا یحرمون، دوسری وجہ، اور حرام نہیں سمجھتے ہیں ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں. ولا یدینون، یہ تیسری وجہ ہے، اور دین الحق ہے، اور یہ قبول نہیں کرتے ہیں کس کو؟ دین حق کو. من الذین اوت الکتاب، کس میں سے؟ اہل کتاب میں سے. حتی یعط الجزیتا، یہاں تک کہ وہ ادا کرے جزیہ کو. عن یدن، اپنے ہاتھ سے. وہم صاغرون، اور یہ جو ہے نا کیا ہو؟ ذلت اٹھانے والے ہو. تو یہ رعایت جو ہے نا یہ کس کے ساتھ کی جائے گی؟ اہل کتاب کے ساتھ کی جائے گی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ وجہ رابع ہے. یہود نے کیا کہا؟ کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا ہے. تو ظاہر ہے جب قوم اتنی جو ہے نا گر جائے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے. وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کی گفتگو تھی زبانوں سے. یظاہرون قول الذین کفروا، ان کا یہ قول، ان کا یہ عقیدہ بالکل مشابہ تھا قول الذین کفروا من قبل. کس کے قول کے ساتھ مشابہ تھا ان کا یہ قول؟ کہ جنہوں نے ان سے پہلے کیا کیا؟ کفر کیا. یعنی مشرکین مکہ کے قول کے ساتھ جو ہے ان کا یہ قول کیا ہے؟ بالکل مشابہ ہے. قاتلہم اللہ، انا یوفکون، یہ لوگ جو ہے نا کہاں جو ہے نا پھرے جو ہے نا جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابن، یہ وجہ خامس ہے، انہوں نے کیا کر لیا؟ پکڑ رکھا ہے اپنے احبار کو، رہبان کو. یہود نے اپنے احبار کو، عیسائیوں نے اپنے جو ہے نا رہبان کو کیا بنا رکھا ہے؟ اربابن من دون اللہ، آلہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا. جیسے کہ بحری محیط نے لکھا ہے کانو یسجدون لہم، یہ اپنے اپنے علماء کو سجدے بھی کرتے تھے، یعنی سارے تو نہیں کرتے تھے لیکن بعد جو ہے ان کے اندر ایسے تھے کہ وہ اپنے علماء کو سیدھے کرتے تھے. والمسیح ابن مریم، اور خاص کر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ جو کتابیں ان کو دی گئی تھی ان کتابوں کے اندر ان کو حکم نہیں دیا گیا، مگر یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم عبادت کرو، یہ تم عبادت مت کرو مگر کس کے؟ الہا واحدا، ایک الہ کے، اللہ کے. لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے. تو ان کی کتابوں کے اندر تو یہ پیغام ہے اور یہ حکم ہے، تو یہ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں اور اس پیغام کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے کہ اکیلا اللہ الہ ہے اور معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ان تمام آلیہ سے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک جو ہے ٹھہراتے ہیں. یریدون ایطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجائے اپنے منہ سے. ویاب اللہ الا ایتم نورہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرتے ہیں مگر یہ کہ اللہ پاک اپنے نور کو کیا کرے؟ تمام کرے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجائے اور اس طریقے سے قرآن مجید کے تعلیم کو ختم کرے اور اس طریقے سے قرآن مجید کے درسوں کو ختم کرے، کیونکہ قرآن مجید نور ہے. تو یہ اس نور کو بجانا چاہتے ہیں. بے افواہہم، یعنی اپنے فیصلوں سے، اپنی جو ہے نا زبان سے، اپنے منہ سے. ویاب اللہ الا ایتم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نور کو کیا کرے؟ تمام کرے. ولو کرے حل کافرون، اگرچہ کافروں کو یہ ناپسند کیوں نہ ہو. تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا ایک طرف ہے اور اس طریقے سے یہ بے سہارا علماء دوسری طرف ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو دادا کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو تقسیم کرتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، اور دنیا اس کو بجانے میں لگی ہوئی ہے، اپنے بھی پرائے بھی، لیکن یہ ناکام اور علماء کامیاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت اور اس نور کو زندہ رکھنا اور اس نور کو جو ہے نا پھیلاتے رکھنا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. تو اس لیے اس کے خلاف تمام کے تمام کوششیں اب تک ناکام ہے اور قیامت تک ناکام رہے گی. والذی ارسل رسولہ بالہدا، یہ بشارت ہے جو ہے نا ایمان والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ودین الحق کے، اسلام کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے دین اسلام کو دنیا بھر کے ادیان کے اوپر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند کیوں نہ ہو، مشرکوں کو جو ہے نا یہ ناپسند کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکل اموال الناس، یہ وجہ سابے ہے. اے ایمان والو، بہت سارے احبار رہبان کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ بیماریاں ہیں. لا یاکلون اموال الناس، میں نے کہا تھا کہ اہل کتاب کے 6 اوصاف جو ہے نا بیان کیے جائیں گے، 6 خرابیاں جو ہے نا وہ بیان کی جائے گی. یہ جو ہے نا ان کی خرابیاں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں لوگوں کے مال بالباطل، ناجائز طریقے سے، یعنی غلط فتوی دیکھیے اس کے بدلے میں جو ہے نا مال لیتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اس طریقے سے دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے. والذین یکنزون الذهب، تیسری جو ہے صفت ہے کہ یہ دنیا کی پجاری ہے اور جمع کرتے ہیں سونا چاندی کو. ولا ينفقونها في سبيل الله، ان کے مولوی بڑے بخیل ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو جو ہے نا خبر دے دردناک عذاب کی، تخویف اخروی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم، جب تپایا جائے گا ان کے اوپر فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر. فتکوا بها جباههم وجنوبهم، تو اسی مال کے ساتھ ان کے ماتھوں کو جو ہے نا داغا جائے گا اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا. وظہورهم، اور ان کے جو ہے نا پیٹوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا. ہاذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے وہ مال کہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکو اس مال کا مزہ جس مال کو تم جمع کرتے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 ہے. فی کتاب اللہ، لوح محفوظ کے اندر 12 مہینوں کی تعداد جو ہے نا وہ لکھی گئی ہے. یوم خلق السماوات والارض، اور یہ تعداد کب سے ہے 12 مہینوں کے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا ہے. منہا 4 چار مہینے اس میں عزت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان 4 مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرے، جنگ نہ کرے. وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم، اور مشرکین کے ساتھ جو ہے نا جنگ کرے جب وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا جنگ کرتے ہیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کے اندر تقدیم تاخیر، اشور حرام کے اندر تقدیم تاخیر، اس کو کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ نسی کہتے تھے. تو یہ زیادتی ہے کفر کے اندر. یضل بہ، اور یہ لوگ جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے جو ہے نا کافر. اور کیا کرتے ہیں؟ محرم کا مہینہ، جب محرم میں جنگ کرنی ہو تو محرم کا مہینہ سفر میں لے جاتے ہیں، سفر کا مہینہ محرم کے جگہ لے کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اشہر حرام نہیں ہے, یہ سفر کا مہینہ ہے, اور پھر جو ہے اس میں جنگ کرتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتا محرم کا مہینہ ہے. ان کے آگے پیچھے سے آگے پیچھے ہونے سے مہینہ تو وہ جو اشہر حرام ہے وہ تو آگے پیچھے نہیں ہوتے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً, ایک سال جو ہے نا یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں حلال سمجھتے ہیں, دوسرے سال جو ہے نا پھر اس کو حلال سمجھتے ہیں. لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ جو ہے نا پورا کرے گنتی ان مہینوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. ویحل ما حرم اللہ, تو اس طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مہینوں کے اندر جنگ کو حرام قرار دیا ہے, یہ لوگ ان مہینوں کے اندر تقدیم تاخیر جو ہے نا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کر کے اور اس مہینوں کے اندر جنگ کو یہ حلال سمجھتے ہیں. تو اس واقعے کو یہاں جو ذکر کیا اس مناسبت سے کہ یہود بھی اسی طریقے سے کرتے تھے, مشرکین بھی اسی طریقے سے کرتے تھے. یہود بھی حرام کو جو ہے نا وہ حلال اور حلال کو جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے, حرام کرتے تھے اپنے اوپر. زین لہم سوء اعمالہم, اللہ یعنی ان کے ناکارہ اعمال جو ہے ان کے سامنے مزین جو ہے نا کیے گئے تھے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اب آگیا جو ہے نا ترغیب جہاد. ایمان والو آپ کو کیا ہو گیا جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو, اس ساقل تو من الارض, تم جو ہے نا بوجھل ہو جاتے ہو اور زمین کی طرف جو ہے نا جھکتے چلے جاتے ہو. اور عزیز تم بالحیات الدنیا من الاخرت, کیا آپ نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو اختیار کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا, نہیں ہے دنیا کا ساز و سامان, فی الاخرت آخرت کے مقابلے میں, الا قلیل بہت کم. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما, اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جو ہے نا سزا دیں گے اور عذاب دیں گے, دردناک عذاب. ویستبدل قوما غیرکم, اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آئیں گے. ولا تضروہ شیئا, اور تم اللہ تبارک و تعالی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سب ہر چیز پر قادر ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, اگر تم مدد نہیں کرو گے تو تسلی ہے پیغمبر کے لیے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی مدد کی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کافروں نے اپنے گھر سے نکالا, مکے سے نکالا. ثانی اثنین, جب دو تھے. اذ ہما فی الغار, اور یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, اور جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. لا تحزن ان اللہ معنا, آپ غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد کی, تو اب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کر سکتے, تسلی پیغمبر کے لیے. اگر یہ لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے ہیں, آپ کے ساتھ نہیں نکلتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کریں گے, آپ دشمن پر جو ہے نا غالب آئیں گے. وہاں اللہ نے مدد نہیں کی, آپ دو تھے غار کے اندر, اور پیچھے جو ہے نا پوری فوج نکلی تھی آپ کی جو ہے نا تلاش میں, اور اس سے پہلے قتل کا منصوبہ بنایا تھا گھر کے اوپر, ہر قبیلے سے جو ہے نا ہر گھرانے سے ایک آدمی کو اٹھایا تھا. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بچایا, دشمنوں کے سامنے آپ اپنے بستر پہ اٹھے, اپنے بستر سے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا, اور ان کے سامنے جو ہے نا ان کی طرف آپ نے ریت کو پھینکا اور نکل کر جو ہے نا شریف لے گئے. اس طریقے سے پھر جب انہوں نے تعاقب کیا, آپ غار میں بیٹھے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بالکل غار کے دروازے پر آ گئے اور ان کے قدم جو ہے نا ان کو نظر آ رہے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ حضرت ان نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا, اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے اور پکڑیں گے آپ کو ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابو بکر بیسنین اللہ ثالثہما, ابو بکر کیا خیال ہے آپ کا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غم خوف نہیں تھا, غم تھا, کیونکہ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے, غم غیر کے بارے میں ہوتا ہے. ان کو یہ غم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے. تو حضرت تسلی دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ غم نہ کریں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد نہیں کی. تو اسی طریقے سے تبوک میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. فانزل اللہ سکینتہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اپنا سکینہ علیہ ابو بکر کے اوپر, کیونکہ حضرت پریشان نہیں, غمگین نہیں تھے, ابو بکر صدیق غمگین تھے آپ کے بارے میں. تو اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنا سکینہ نازل فرمایا. وایدہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو ہے نا اپنے نبی کی تائید فرمائی, بجنود یعنی مضبوط کیا, بجنود لم تروها, ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کافروں کی تدبیر کو السفلا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا, ان کی تدبیر کو نیچے کر دیا. وکلمۃ اللہ العلیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو کیا کر دیا, اونچا کر دیا. واللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. انفروا خفافا وثقالا, نکلو جہاد کے لیے, تبوک کی طرف جو ہے نکلنے کا حکم ہے, لہذا نکلو. خفافا وثقالا, ہلکے بوجھل ہو, ہلکے ہو یا بوجھل یعنی شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو, اور اس طریقے سے نوجوان ہو یا بزرگ ہو, اسی طریقے سے کاروباری ہو یا بالکل جو ہے نا کاروبار سے کیا ہو فارغ ہو, مسائل لگے ہیں یا مسائل لگے نہیں ہیں, یہ ساری صورتیں مراد ہے. وجاہدوا باموالکم, جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ, وانفسکم اپنی جان کے ساتھ, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ذالکم خیر لکم, یہ آپ کے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو یہ آپ کے لیے کیا ہے, بہتر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ ملک غسان روم کے مدد سے بہت بڑا لشکر, بہت بڑی فوج لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, اور تیاری انہوں نے مکمل کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی, اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم نے بھی مقابلے کے لیے یہاں سے نکلنا ہے اور تبوک پہنچنا ہے. تبوک چونکہ شام میں تھا, اور کافی لمبا چوڑا جو ہے نا سفر تھا یہ, اور سخت گرمی کا زمانہ تھا, اور قحط سالی بھی تھی, اس لیے اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں. وسائل بہت کم تھے, اور کھجور کی فصل جو ہے نا وہ پکنے والی تھی, عربوں کا جو ہے نا وہ واحد ذریعہ معاش تھا. ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا, اور انتہائی تاکید کے ساتھ حکم دیا, اور وعیدی بھی سنائی کہ سب نے نکلنا ہے. بہرحال پھر صحابہ کرام جو ہے تیار ہو گئے, اور منافقین جو ہے انہوں نے تو سر دست آ کر معذرت پیش کی کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں, سفر بہت لمبا ہے, اور مال جو ہے نا وہ کیا ہے بہت دور ہے, مالی غنیمت, اگر مالی غنیمت قریب ہوتی تو پھر تو, اور سفر جو ہے نا وہ درمیانہ ہوتا تو پھر ہم فیصلہ کر لیتے, لیکن ہم سے نہیں ہوگا. اور کسی نے کہا کہ نہیں, مجھ میں تو یہ بیماری ہے کہ جب میں حسین عورت کو دیکھتا ہوں تو میں عاشق ہو جاتا ہوں, اور وہاں رومیوں کی خوبصورت عورتیں ہیں, اگر میں گیا تو میں تو وہاں عاشق ہو جاؤں گا. اس قسم کے آزار حضرت کے سامنے رکھ دیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آزار کو قبول کر لیا, کہا کہ بچ جاؤ, جانے کی ضرورت نہیں. کچھ مخلصین بھی رہ گئے تھے پیچھے, اور وہ آج کل کرتے کرتے جو ہے نا لشکر نکل گئے ان سے, اور وہ پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے پھر واپسی پر سچ سچ جو ہے نا حضرت کو بتا دیا, اور جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹی معذرتیں کی. بہرحال 30,000 کا لشکر آپ لے کر روانہ ہو گئے, اور تبوک جو ہے نا پہنچے, وہاں پڑاؤ ڈالا. تو وہاں سے آپ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا, اور اس خط کے اندر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. روم کے بادشاہ کو جب خط ملا, انہوں نے خط پڑھا, تو وہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا, اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن قوم ساتھ نہیں دے رہی تھی, قوم نے مخالفت کی, اس لیے اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی. تو ملک غسان نے جب ان کے پاس پیغام بھیجا کہ مسلمان تو بہت بڑی فوج لے کر یہاں پہ پہنچ چکے ہیں, آپ مدد کے لیے افواج اپنی فوج بھیج دیں, تو روم کے بادشاہ نے مدد کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ تو ان کے رحم و کرم پر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آ چکے ہیں اور روم کے بادشاہ نے انکار کر دیا تو یہ لوگ جو ہے نا پھر سرنڈر ہو گئے, اور اس طریقے سے انہوں نے جزیہ قبول کر لیا, بغیر جنگ کے جو ہے نا واپسی ہو گئی, اور اس طریقے سے علاقہ فتح ہوا اور ان لوگوں نے جزیہ قبول کر لیا. بعد میں ہرزم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سارے کے سارے علاقے جو ہے پھر فتح ہو گئے تھے. اس وقت تو یہ ایک علاقہ جو ہے نا یہ فتح ہوا تھا, تو یہ اسی کا تذکرہ ہے. لو کان عرضاً قریباً, منافقین نے کیا کہا کہ اگر مال قریب ہوتا, وہ سفراً قاصداً, اور سفر جو ہے درمیانہ ہوتا, لتبعوک, تو ہم آپ کا اتباع کرتے, آپ کے ساتھ چلتے. ولیکن بعدت علیہم الشقۃ, لیکن سفر جو ہے نا وہ کیا ہے, یعنی لمبی نظر آئی ان کو سفر, مسافت. شقہ کے کمانا کیا مسافت, سفر ان کو جو ہے نا لمبا, بہت لمبا نظر آیا, اور مسافت ان کو بہت زیادہ لمبی نظر آئی. وسیحلفون باللہ, اور یہ لوگ جو ہے نا قسمیں کھاتے تھے اللہ کے نام, لو استطعنا لخرجنا معاک, اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے, لیکن یہ ہے کہ اتنا طویل سفر ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہلکون انفسہم, یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے تھے بوجہ دروغ گوئی کی. واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں کہ یہ اپنی بات کے اندر کیا ہے, جھوٹے ہیں. عف اللہ عنک, اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے درگزر کیا, یعنی ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کے معذرت کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے ان کے معذرت کو قبول کیا. لما اذنت لہم, کیوں جو ہے نا آپ نے ان کو اجازت دے دی نہ جانے کی, اور ان کی اجازت کو آپ نے کیوں قبول کیا, یہ تنبیہ ہے رسول کو. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, یہاں تک کہ واضح ہو جائے, ظاہر ہو جائے آپ کے سامنے سچے اور جھوٹے. تو ابھی تک سچے جھوٹوں سے ظاہر نہیں ہوئے تھے, اور آپ نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا, تنبیہ آئی. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اجازت طلب نہیں کرتے اوصاف مومنین, اجازت طلب نہیں کرتے آپ سے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کے اوپر آخرت کے اوپر. ایجاہدو بی اموالہم, یعنی وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں, وہ تو نکلتے ہیں اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے اموال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین, اللہ تبارک و تعالی متقین کو خوب جانتے ہیں. انما یستأذنک, آپ سے اجازت جو ہے نا رہنے کے صرف وہ طلب کرتے ہیں, یعنی ایمان والے آپ سے اجازت نہیں لیتے ہیں کہ حضرت ہم پریشان ہیں, معذور ہیں, ہم نہیں جا سکتے ہیں, بلکہ وہ تو نکلے اور اس طریقے سے جان مال کے ساتھ انہوں نے وہ تو جان مال کے ساتھ جہاد کرتے رہتے ہیں. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ, آپ سے بلا عذر اجازت وہ طلب کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ کے اوپر, آخرت کے اوپر. ورتابت, اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے, ورتابت قلوبہم, شک میں پڑے ہیں دل ان کے. فہم فی ریبہم یترددون, اور یہ اپنے شک کے اندر جو ہے نا کیا ہے, پٹک رہے ہیں. ولو ارادوا الخروج لاعدوا لهم عدۃ, اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو کچھ نہ کچھ سامان تو تیار کر لیتے, لیکن انہوں نے کسی قسم کی تیاری نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا, ان کو نکلنا نہیں تھا. ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند, اللہ نے بھی ناپسند کیا ان کا اٹھنا نکلنا, ان منافقین کا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں چاہتے تھے. فثبتہم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا. وقیل اقعدوا مع القاعدین, اور حکم تکوینی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو, یعنی ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی. لو خرجو فیکم, اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلتے, ما زادوکم الا خبالا, تو یہ اضافہ نہ کرتے مسلمانوں کے اندر مگر فساد کا. ولا اوزعوا خلالکم, اور یہ جو ہے نا یہ کیا کرتے, فساد کے گوڑے جو ہے دوڑاتے تمہارے درمیان. یبغونکم الفتنہ, اور اس طریقے سے جو ہے نا تلاش کرتے طلب کرتے جو ہے کس کو, فتنے کو. وفیکم سماعون لہم, اور اسی طریقے سے منافقین کے اندر یہود اور نصارہ کی جاسوس بھی ہے. واللہ عالم بالظالمین, اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں, اس لیے ان کے نکلنے سے نکلنا کیا تھا بہتر تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیچھے رکھنا تھا. تو اس طریقے سے اللہ پاک نے بحکم تکوینی ان کو کہا کہ تم پیچھے رہو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ لوگ فتنہ طلب کر چکے ہیں, یعنی جس طریقے سے احد کے اندر نکلے پھر واپس آ گئے. وقلبوا لك الامور, اور اس طریقے سے الٹ پلٹ کیا تھا انہوں نے آپ کے لیے امور کو, مطلب یہ ہے کہ ذرہ دینے کے لیے. حتى جاء الحق وظهر امر الله, یہاں تک کہ اللہ حق جو ہے نا وہ کیا ہو گیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سچا وعدہ تھا وہ آ گیا. وظہر امر اللہ, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا غلبے کا وہ ظاہر ہو گیا. وہم کارہون, اور یہ لوگ جو ہے نا یہ پسند نہیں کرتے تھے آپ کے کامیابی, ایمان والوں کی کامیابی کو. ومنہم من یقول, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے اذن لی ولا تفتنی, حضرت مجھے جو ہے اجازت دے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالے. الا فی الفتنہ سقطوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ سنو فتنے کے اندر تو یہ واقع ہو گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم جو ہے نا یہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے. یہ جد بن قیس تھے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں تو خوبصورت عورت کو دیکھتا ہوں تو عاشق ہو جاتا ہوں, رومیو کی عورتیں بہت خوبصورت ہے, اگر میں وہاں گیا تو عاشق ہو جاؤں گا, اس لیے مجھے جو ہے نا معذور سمجھے اور مجھے جو ہے نا اجازت دیجئے کہ میں نہ جاؤں, میں اپنا مال جو ہے دیتا ہوں, میرے مال جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چلے جائے گا. ان تو سب کا حسنۃن تصوم ہوں, اگر آپ کو جو ہے نا کامیابی ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وہ ان تو سب کم مصیبتن, اور اگر آپ کو جو ہے نا شکست ملتی ہے تو یہ جو ہے نا کیا ہو جاتے ہیں, یقولو تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل, ہم نے تو اختیار کیا تھا احتیاط کا پہلو اس سے پہلے سے, اور ہم اس وجہ سے تو ہم نہیں گئے. ویتولوا وهم فرحون, اور جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا پھر کے جاتے ہیں یہ لوگ خوشیاں جو ہے نا مناتے ہوئے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچے گی تکلیف مگر جو تکلیف اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے لکھی ہے. وہ مولانا, اللہ ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی کے اوپر جو ہے نا ایمان والے توکل کرے. قل هل تربصوا بنا الا احد الحسنتین, تم انتظار کرتے ہو ہمارے بارے میں دو حسنتوں میں سے, حسنین میں سے, دو حسنین میں سے ایک کا, شہادت یا فتح. ونحنو نتربص بکم, اور ہم جو ہے نا تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں. ایوسیبکم اللہ بعذاب من عنده, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ڈال دے عذاب اپنی طرف سے. او بایدینا, یار ہمارے ہاتھوں سے. فتربصوا انا معکم متربصون, تم انتظار کرو ہم تمہارے ساتھ جو ہے نا انتظار کرنے والے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم, آپ کہہ دیجئے کہ آپ خرچ کرو اپنی رضامندی سے یا مجبوری میں خرچ کرو, لیکن یہ ہے کہ آپ کا خرچ کیا ہوا مال ہرگز آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین, تم فاسق لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا, کس چیز نے روکا کہ ان کے نفقات ان سے قبول نہ کیے جائے مگر اس بات نے کہ یہ لوگ انکار کرنے والے تھے اللہ کے رسول کے. ولا یاتون الصلاۃ, اور نماز نہیں پڑھتے تھے. الا وهم کسالا, مجبورن یعنی سستی کے ساتھ جو ہے نمازوں کی طرف اٹھتے تھے. ولا ينفقون الا وهم كارهون, اور یہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے تھے لیکن بوجہ جو ہے نا یعنی مگر ناپسندیدگی کے ساتھ جو ہے نا یہ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے بوجہ عدم ایمان کے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم, لہذا تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال اور ان کے اولادیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی اس مال سے جو ہے نا سزا دے. فی الحیات الدنیا, دنیا کے اندر. وتزحق انفسهم وهم كارهون, اور نکلے جان جو ہے نا ان کی جبکہ جو ہے نا یہ کیا ہو ناپسند کرتے ہو. ويحلفون بالله ان, یہ عذاب جو ہے نا کیا ہے اخروی ہے. ويحلفون بالله, اور یہ لوگ جو ہے نا قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے. انهم لمنكم, کہ ہم تم میں سے ہیں. وما هم منكم, لیکن یہ تم میں سے نہیں ہے. ولكنهم قوم يفرقون, لیکن یہ لوگ کیا ہے ڈرپوک لوگ ہیں. لو يجدون ملجا او مغارات, اگر ان کو ملے کہیں جائے پناہ. او مغارات یا غاریں. او مدخلا, یا جو ہے نا گھسنے کی کوئی جگہ ان کو ملے. لولوا الیہ, تو یہ اس طرح پھر جائیں گے. وهم يجمعون, اور جو ہے نا یہ دوڑتے ہو سر یہ لوگ جائیں گے. ومنهم من يلمزك, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے اوپر تان کرتے ہیں. فی الصدقات, مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں. فان اعطوا منها, اگر مال غنیمت سے ان کو دیا جاتا ہے رضوا, تو پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں. وان لم یعطوا منها, اور جب مال غنیمت سے ان کو نہیں دیا جاتا. اذا هم يسخطون, تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله, اگر یہ راضی ہوتے جو کچھ ان کو دیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول نے. وقالوا, اور یہ کہتے. حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ, کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نا دیں گے اپنے فضل سے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا رسول بھی ہمیں اپنے اللہ کے فضل سے ہمیں دیں گے. انا الی اللہ راغبون, اور ہم جو ہے نا ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی چاہیے. اگر یہ لوگ اس طریقے سے کہتے تو یہ ان کے لیے کیا تھا, بہت ہی زیادہ جو ہے نا بہتر تھا. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو یہاں پر جزا جو ہے وہ معذوف ہے, یعنی لکھان خیر اللہم, یہ ان کے لیے کیا تھا, بہت ہی زیادہ بہتر تھا. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین. اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولا یا عز و جل, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہے یا رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدا یا قرآن مجید کے نور سے ہماری دلوں کو منور فرما. خدا ایمان کی دولت ہمارے پاس موت کے وقت رہے. یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جو ہے نا ہمارا انتقال ہو آخرت کی طرف اور قبروں کی طرف. مولا یا عز و جل, جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہے اس درس کے اندر نیٹ کے ذریعے سے یا براہ راست, مولا یا عز و جل سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, سب کو اجر عظیم عطا فرما. خدایا اس محنت کے بدلے میں اور اس قربانی کے بدلے میں ان کے دلوں کو, ان کے اہل و عیال کے دلوں کو خدایا قرآن مجید کی نور سے منور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کس پہ باس ہوا تھا؟ اول پہ. کس پہ برو؟ دیکھیں مولانا, اصل میں تو اس وقت جو ترتیب ہے اول کے بعد رد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسئلے کے کل تین صورتیں سامنے آ سکتی ہیں. کیا؟ یا تو معادلہ ہوگا. معادلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل برابر برابر تقسیم ہو جائے. یا تو ردیہ ہوگا. ردیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذی الفروض سے مال بچ جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رد. یا تو پھر مال کم پڑ جاتا ہے, حصے جو بنائے حصے زیادہ ہوتے ہیں, وہ آپ نے پڑھ لیا, اول ہوتا ہے اور مسئلہ اولیہ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی میراث کا مسئلہ ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. کون کون سے؟ ہاں بالکل. میرا سبق تو آپ لوگوں نے, جیسا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, وہ اسکول میں جاتا ہے تو کامل کا پہاڑ یاد کرتے ہیں. سنا ہے وہ اسکول میں دو دو نے چار ہوتا ہے, دو تین چھ ہوتا ہے, ایسا. تو میراث کے جو اصول ہیں وہ زبان یاد کرنے پڑتے ہیں, پھر مشق اور تجربہ آدمی خود کر کے حاصل کر لیتا ہے. یہ اصل طریقہ ہے. تو آپ کوئی بھی وراثت کا مسئلہ جب آپ حل کرتے ہو تو تین صورتیں آپ کے سامنے آئے گی. کون کون سے؟ یا تو بالکل برابر, جس کو مسئلہ معادلہ کہلاتے ہیں, یا پھر وہ حصے کم پڑ جائیں گے اور مال کے حصے کو چھوٹے کر کے زیادہ کرنے پڑیں گے, اس کو اور کہتے ہیں مسئلہ اولیہ ہو گیا. یا پھر آپ چونکہ آپ اپنے طریقے تو نہیں اختیار کر سکتے ہیں, جو آپ کو بتایا گیا کہ مسئلہ ہے, کبھی چھ سے ہوگا, کبھی سات سے, آٹھ سے ہوگا, کبھی بارہ سے ہوگا, وہ تو ضابطے کے مطابق ہوگا نا. تو آپ نے حصے بنائے تو مال بچ گیا. کیا ہو گیا؟ مال بچ گیا. آپ نے ضابطہ یہ پڑھا تھا کہ ذوی الفروض میں سے اگر صرف نصف آ جائیں تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ اور آپ بتاؤ گے, جج بتاؤ. ہاں نصف سے ہو گیا, صرف نصف آیا ہو. ہاں یہ چھ کس نے کہا, یہ فرق ہے. یہ میرے کبھی پوچھتا اس لیے ہوں, چھ سے تو اس وقت ہے کہ یہ نصف جا کے دوسری نواح کے ساتھ جمع ہو جائے. فرق سمجھ میں آیا؟ جب نصف کیا ہو جائے, دوسری نوع ایک ساتھ جمع ہو جائے تو پھر چھ سے نکالے. لیکن اگر اکیلا نصف آیا ہو پھر دو سے ہوگا. فہو من اثنین, عبارت گزرا ہے. اب آپ نے دو سے مسئلہ نکالا تو دو کا نصف ایک کو دو گے نا, لڑکی کو دے گے نا, کیا؟ یا شوہر ہو جو اولاد نہ ہو اس کو بھی نصف ملتا ہے, تو شوہر کو تو دو کا نصف دو گے نا, تو کتنا دیا؟ ایک دے دیا. کیا بچ گیا؟ ایک بچ گیا. اب مسئلہ ردیہ ہوا. نہیں سمجھ گئے؟ ردیہ کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ جو اوپر جو حصے بنائے ہیں, بالکل سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, جو مال کے حصے آپ نے ضابطے کے مطابق کیے ہیں ان میں سے بچ جائے تو کیا ہو جائے؟ تو ردیہ ہوتا ہے. تو ضابطے کے طور پر تو آپ یہ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقسیم کے وقت آپ کو جو حالات سامنے آئیں گے وہ یا کبھی برابری ہوگی, کبھی کم ہوگا, کبھی زیادہ ہوگا, یہی بات ہے. لیکن یہاں جو ہمارے میراث کی کتاب ہے سراجی, کیا بولو؟ سراجی, اس نے کیا کیا ہے, اس میں درمیان میں اور باب لائے ہیں, بعد میں جا کر رد لایا ہے, تو ہم بھی اس کا تھوڑا تقلید کریں گے. کیا کریں گے؟ وہ جو دوسری باتیں ہیں وہ بھول نہ جائیں. حالانکہ کام کم آتے ہیں آج کل, آپ کو یہی چیزیں سامنے آئے گی. اور رد اور کمی جو ہے یہ آج کل جو ہے نا, اتنے بڑے لمبے ضابطوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جو مشین نکلائی, کیا کہتے ہیں اس کو, کلکولیٹر ہے, فلانا ہے فلانا, اور سیکنڈر میں کر لیتا ہے. تعلوم والوں نے اپنے ساتھ یہ رکھے ہیں, جو بھی مسئلہ آتا ہے اتنے اشاریہ نو سے کرو, دو اشاریہ چار سے کرے. یہی میرے خیال میں جعفر نیوٹن والے بھی کرتے رہتے ہیں. تو اب مسائل ان کی طرف کوئی کم آتا ہے, لیکن چونکہ آپ لوگوں علماء بننا ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں اور اس پر میں بڑا فخر بھی کر لیتا ہوں, آپ لوگ اس کو مانے یا نہ مانے کہ ہمارا طالب علم کہیں بھی کسی مسئلے میں کمزور نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ تو میں آپ کو وہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز آپ کے فن میں آتا ہے, آپ سے کوئی پوچھا جاتا ہے, آپ کہیں پڑھانے کی آپ کو نوبت آ جائے, تو آپ کے لیے مشکلات نہ ہو، ورنہ عموماً وفاق میں بھی ابھی تو مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے، لیکن وفاق میں پہلے نصاب رد تک تھا، یاد ہے آپ لوگوں؟ ابھی بھی ہے. ہاں تو میں نے کہا اگر تبدیلی نہ کی ہو تو نصاب رد تک ہے، پھر میراث ختم ہو گیا. لیکن ہم پورا کتاب میں، وقت کافی ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے، پوری کتاب کا کوئی مسئلہ بھی نہیں چھوڑتے، چاہے وہ میراث کے متعلق ہو، چاہے وہ نفسی طور پر فقہ کا ہو، لیکن یہاں بھی تو کام آتا ہے نا. تو میں آپ کو وہ چیز ابھی سمجھانا چاہتا ہوں جو اب ہمیں اس کے لیے بنیاد بنانا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہ تناسب اور تصحیح. کیا؟ یہ دیکھو درمیان میں آ گیا، رد بعد میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے. اول کے بعد اس نے کیا بیان کیا؟ تناسب. کیا؟ تو مولانا جی میں مثال آپ کو دوں گا انشاءاللہ، اتنی بڑی نہیں، آسان بھی ہے. جس نے تھوڑا سا 5-10 جماعتیں پڑھے ہوں اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، یا افغانی طالب علم اس نے خلاصۃ الحساب پڑھا ہو. ہے کوئی خلاصۃ الحساب کس نے پڑھا ہے؟ ہاں یار، ایک دوسرے کو طرف اشارہ نہ کرو، اپنی طرف اشارہ کر لیا کرو. بہرحال حساب تھوڑا بہت لازمی ہے. اگر آپ کو بالکل حساب نہیں آتا ہے تو پھر تو میراث کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے. تناسب نام ہے نسبتوں کا. کیا؟ نسبتوں کا. اور یہاں تناسب بین العادت شمار ہو رہا ہے، ہر چیز کا نہیں بیان ہو رہا ہے. اور یہ ایک نسبت وہ ہے جو منطق میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہو کہ ایک عموم خصوص مطلق ہے، ایک من وجہن ہے، ایک کیا ہے، شابس تساوی ہے، تباین ہے. یہ چار نسبتیں جو پوری منطقی کتاب میں پڑھتے ہو وہ اور چیز ہے. اور یہ تناسب کس کا ہے؟ اصطلاح علمی میراث ہے. کیا؟ تو یہ ہمیشہ دو عدد کے درمیان ہوتا ہے. کس کے درمیان؟ اب عدد کسے کہتے ہیں؟ شاباش، کسی نے سنا ہے تعریف عدد کیا ہوتا ہے؟ جس کو یاد ہے زور سے بولو. ہاں، کس نے بتایا؟ کس استاد نے؟ اچھا، میں بھی حیران ہوا کہ یہ تو میں نے نہیں بتایا. یہ چیزوں پر تو کوئی استاد بات بھی نہیں کرتا ہے کہ کس نے بتایا. تو کئی مردان سے پڑھ کر آئے نا، اچھی بات ہے، صحیح. نصف الحاشیہ، مجموع حاشیہ، بالکل صحیح کہ رد المختار وغیرہ میں فقہاء نے یہ تعریف کی ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں. حساب کا اصطلاح ہے یہ. کس کا بولو؟ یعنی دو اطراف کے مجموعے کا جو نصف ہوتا ہے وہ عدد ہوتا ہے. تو ایک عدد نہیں ہے، بولو، ایک عدد نہیں ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. کیا؟ عدد وہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کو جمع کرو اور اس کا نصف بنے. چار سے پہلے کیا ہے؟ بالکل اجرا ہوگا، آپ کبھی نہیں بھولو گے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی. چار سے پہلے کیا ہے؟ تین. چار سے بعد کیا ہے؟ پانچ. مجموعہ کیا ہے؟ آٹھ. آٹھ کا نصف کیا ہے؟ چار. یہ عدد ہوا. نہیں سمجھ گئے؟ یعنی آگے پیچھے کو جو جمع کرو گے اور اس کا جو مجموعہ بنے گا، کیا مجموعہ بنے گا، اس کا نصف عدد کہلاتا ہے. یہ تو ایک مثال میں نہیں دی، آپ جتنی بھی مثالیں چاہے چیک کر لیں. تو یہ اب آپ بولو گے کہ استاد جی کیا کرے، ایک عدد نہیں ہے. تو نہیں ہے نا، حساب کے اصطلاح میں نہیں ہے. ہاں، آپ سے کوئی پوچھے معاذ اللہ، ویسے مثال دے رہا ہوں، کفر نقل، کفر کفر نبشت والی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ معروض للعدد ہے یا نہیں ہے، تو تم کیا بولو گے؟ ہاں عرفان، اب گاؤں جا کر کہیں فتوے نہ لگائیں کہ اس نے یہ کہا تھا. یہ عدد نہیں ہے. حساب کے اصطلاح میں عدد کا لفظ اللہ کی ذات پہ صادق نہیں ہے, چونکہ وہاں آگے پیچھے کوئی چیز نہیں, اس کو وہ احد ہے عدد نہیں ہے. کیا بولو؟ احد ہے عدد نہیں. عدد ہمیشہ ایک ہے, اللہ تعالی کی ذات واحد لا شریک ہے, ایک ہے اور ایک سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں. بولو, ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے, اس لیے ایک کو آپ عدد نہیں کہہ سکتے. فی اصطلاح الحساب, فی اصطلاح الریاضی, ریاضی کے اصطلاح میں, اس کے اصطلاح میں آپ ایک کو عدد نہیں کہہ سکتے ہیں. عدد وہ ہوتا ہے جس سے پہلے بھی ہو اور بعد میں بھی ہو, اور ان کے اطراف کا مجموعہ کا یہ نصف بنے, تو اس پر مصطلح عدد کا اطلاق ہوگا. اب جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تو عدد میں ہمیشہ تعدد ہوتا ہے نا, تو اب دو عدد کے درمیان میں نسبت وہ شروع کروں گا. پہلے میں نے آپ کو عدد کی اصطلاح سمجھایا کہ عدد میں ہمیشہ دو ہوتے ہیں, دو سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ دو عدد جو ہے, یہ نسب کو میں کیوں بیان کر رہا ہوں, کیا ضرورت پڑی ہے, یہ پتا آپ کو یہاں کیوں لایا گیا؟ نہیں پتا, پھر ابھی یاد کرو. یہ باب اس لیے رکھا گیا, اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ اس کے باب بعد والا جو باب ہے وہ تصحیح کا ہے. کس کا ہے؟ اور تصحیح والا باب بغیر ان کے سمجھنے کے سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا, چونکہ وہ پورا باب بنا ہے ان ضابطوں, ان نصوبوں پر. وہ باب کس پر بنا ہے؟ یہ نصوب پر. وہاں جو تصحیح کرنا پڑے گا, کسر کو ختم کرنا ہوگا, بٹے کو ختم کرنا ہوگا, تو ان میں سے جو ہوگا ہر ایک الگ الگ ضابطہ ہے, پھر آسان ہو جائے گا. لہذا آج کا سبق انتہائی ضروری ہے. ہے بھی آسان, تھوڑا سا توجہ دے کہ پانچ دس منٹ کا سبق ہے. وہ یہ کہ جب دو عدد ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ تناسب. یہ چار اصطلاحات جو فن میراث میں استعمال ہوتے ہیں, تو نصوب کی چار قسمیں ہیں, چار اصطلاحات ہوتے ہیں, تماثل, تداخل, توافق, تباین. کتنے ہو گئے؟ یہ اصطلاحات کس کے ہیں؟ نہیں, یہ نام, یہ اصطلاح کون استعمال کر رہا ہے؟ علم میراث, یہ کہہ رہا ہوں نا, وہی منطق کی طرف نہ چلے جائیں, تباین کی طرف. وہ تباین ہو رہے, ادھر تباین ہو رہے. تو یہ اصطلاحات جو نصب چار ہیں, ان میں وجہ حسر تھوڑا سمجھے. جو دو عدد کے درمیان نسبت دیکھو گے, کیا دو کے درمیان ایک یہ ہے ایک یہ ہے, اس کے درمیان جب آپ دیکھو گے نظر دیکھو, یا تو بالکل برابری ہوگی یا نہیں ہوگی. بھائی اس میں اور بات ہو سکتی ہے دو چیزوں کے درمیان؟ یا یہ ہوگا کہ برابر ہوں گے یا برابر نہیں ہوں گے. جب برابر نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. زور سے بولو. جو برابری ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, برابری کا معنی ہے کہ ہر لحاظ سے برابر, یہ بھی چار ہے یہ بھی چار ہے, یہ بھی دو ہے وہ بھی دو ہے, یہ بھی آٹھ ہے وہ بھی آٹھ ہے, تو کوئی فرق ہے؟ ایسے دو عدد جو دونوں آپس میں بالکل متشابہ برابر ہو, اس کا نام فن میراث میں کیا ہے؟ زور سے بولو, تماثل. شابت, صحیح ہے, تماثل برابری کا نام ہے. دو عدد بالکل آپس میں برابر ہے, چھوٹا یہ پتھر ہے یہ پتھر ہے, ہر لحاظ سے, وزن کے لحاظ سے, حجم کے لحاظ سے برابر ہے, تو ہم کہیں آپس میں مماثل ہے. اور آپ لوگ خود میں پڑھتے ہو جب اللہ تعالیٰ کی وحید نہ توحید بیان کر رہے ہیں کہ لا مثل له ولا فرن, کہتے ہیں نا, ولا ند له فرن له, یہ کہتے ہیں نا, تو مثل کو سمجھ گئے کیا معنی ہے؟ دونوں آپس میں مشابہ. مشابہ کتابوں میں لکھے, مشابہ کو چھوڑ دو, ایسے الفاظ نہ کہیں, لکیر کی فقیر نہ بنے, اپنی اصطلاح سمجھو. اب مشابہ اور شک میں ہو تو میں, مجھے بھی دیکھا ہے بارہا دیکھا ہے کہ کتابوں اس کے لفظ مشابہ استعمال, میں نہیں کر رہا ہوں, اس لیے طلبا پریشان ہوں گے کہ تشبیہ کس میں ہے. سمجھے نا آپ, سادہ وہ پشتو والا لفظ بولے یا اردو والا لفظ بولے, جو اپنی زبان والا بولے جو آپ سمجھ جائیں. معنی کیا ہے؟ برابر, ہر لحاظ سے برابر, ذرا بر بھی فرق نہ ہو. جیسے میں نے مثال دی, یہ بھی چار عدد ہے, یہ بھی چار عدد ہے, یہ بھی دو ہے, یہ بھی دو ہے, فرق ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ میرا وجہ اثر یاد کرو, باب یاد ہو جائے گا. یا اگر برابر نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹا ہوگا, ایک بڑا ہوگا. اب آپ دیکھیں, اگر بڑا عدد, جو میں کہہ رہا ہوں الفاظ یاد کرو, کیا چیز؟ بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر تقسیم ہو جائے, کوئی کسر باقی نہ بچے, تو یہ نسبت دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگا وہ تداخل کا ہوگا. کیا تداخل کون سا ہوا؟ بھائی جب بالکل برابر نہیں, ہر حال میں ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا. اب آپ بڑے کو چھوٹے پہ تقسیم کرو, اگر نیچے معاملہ صاف آ جائے, کوئی کسر نہ بچے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے؟ تداخل. تداخل باب تفاول ہے, یعنی چھوٹے کو بار بار اس میں جمع کیا ہے. مثال سمجھا دوں گا, بار بار داخل ہونا ہوا ہے, تو اس کا نام تداخل ہے. جیسے چار اور آٹھ, دو اور چھ, دو اور آٹھ, دونوں پہ غور کر لیں. آٹھ کو دو پہ تقسیم کرو, چار دو نہیں آٹھ, نیچے کچھ بچا نہیں. چھ کو دو پہ تقسیم کریں, تین دو نیچے, کچھ بچا؟ بس نیچے دیکھو, کچھ بچ گیا نہیں بچا. اگر نہیں بچتا تو کیا ہوگا؟ تداخل. اگلی سیڑھی, اگر بڑا عدد چھوٹے عدد پر بالکل تقسیم نہیں ہوتا ہے, بچتا ہے, جیسے دو اور سات, کیا چھ اور نو, کیا چھ کو نو پہ تقسیم, نو کو چھ پہ تقسیم کرو. ہاں بالکل حساب نہیں پڑا ہے. ہاں بھائی تین کدھر سے آیا؟ میں تو چھ اور نو کی بات کر رہا ہوں, تقسیم نہیں ہو رہا ہے. ایک مرتبہ جائے گا تو تین بچ جائے گا, نو کو چھ پہ تقسیم کو چھ کنچے تین بچ گئے نا, کیا ہوا؟ بچ گیا. اب اگر چھ کو دو مرتبہ کرنا چاہتا ہوں تو بارہ ہو جائے گا. تو چھ نو جو ہے یہ بڑا چھوٹے پر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے. کیا؟ جب برابر تقسیم ہوتا ہے تو نام تداخل ہو جاتا ہے. اگر برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے تو اگلے مرحلے پر آپ یہ دیکھیں کوئی تیسرا کوئی عدد ہے جو دونوں کو برابر ختم کر سکتا ہے, دونوں کو کاٹ سکتے ہیں, دونوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. یہ تو آپ اس میں نہیں کر سکتے. پتہ چلا کہ تماثل بھی نہیں ہے, تداخل بھی نہیں ہے, اب اور نام دیں گے. ہاں نہیں نہیں, یہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے. جو میرے سے آگے نہ جاؤ. جب چھوٹا بڑے کو تقسیم نہ کر سکے تو پہلے مرحلے پر ہم تیسرے کو ڈھونڈیں گے. کیا؟ تیسرے کو ڈھونڈیں گے کہ تیسرا عدد دونوں کو تقسیم کرتا ہے یا نہیں. اگر تیسرا کرتا ہے تو نام اس کو توافق کا دیں گے, تو تباین کا نہیں دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ توافق. یہی چھ اور نو کو دیکھیں, نو چھ پہ تو تقسیم نہیں ہوتا ہے نا, لیکن تین ایک ایسا چھوٹا عدد ہے جو چھ کو بھی برابر تقسیم کرتے ہیں اور نو کو بھی برابر تقسیم کرتے ہیں. نہیں کرتے. چھ کو کر لو, چھ تین دو نے چھ, وہ بھی ختم ہو گیا. نو کو کر لے, تین دو نے نہیں, تین تینے وہ بھی ختم ہو گیا. تو تیسرا عدد جو تھا اس نے دونوں اعداد کو تقسیم کیے تقسیم صحیحہ کے ساتھ, یعنی کوئی کسر باقی. اب کیا نام دیں گے اس کو؟ توافق. ایک بات اور بھی سمجھے تاکہ آپ کے لیے مسئلہ اگلے آسان ہو جائے. توافق تو باب تفاعل ہے اور اس کا مادہ وفق آتا ہے. کیا آتا ہے بولو؟ وفق. منطق اصطلاح میں ایک لفظ وفق بھی آتا ہے. وفق وہ ہوتا ہے کہ جس عدد کو آپ تقسیم کرو گے کیا وہ حاصل قسمت جو عدد ہوگا اسی کا نام وفق ہوتا ہے. کیا اس طرح میرا سمجھ رہے ہو؟ حاصل قسمت جانتے ہیں, چھ کو تین پہ تقسیم کرو کیا ہوا؟ دو. زور سے بولو نا, دو ہے نا, دو حاصل قسمت ہوا. اور بھی عربی کی اصطلاح میں وفق ہو گیا. اتنا سمجھو بس. نو کو آپ نے تین پہ تقسیم کیا, نو کو کس پہ تقسیم کیا, کتنی مرتبہ تقسیم ہوا؟ تین مرتبہ. تین تین نو ہوا نا, تو یہ اوپر تقسیم ہوا یہ نام اس کو کیا کہتے ہیں ادھر اصطلاح میں؟ ہاں اگر یہ یاد کرو گے تو اگلی تصحیح والا باب میں کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن یہ میں زور دے رہا ہوں کہ اصطلاحات یاد رہو, وہاں پر یہ نہیں ہوگا. وہاں آپ کو پھر اصطلاح استعمال کرے گا کہ بھائی وفق کو ایسا کرو. اب تم وفق جانتے نہیں ہوں گے تو مشکل ہوگا نا. تو آپ کو میں نے دو نسبتیں سمجھائی, تین سمجھا دی. کیا کیا؟ تماثل, تداخل اور توافق. اور توافق کے ضمن میں وفق کو بھی سمجھا دیا. کیا سمجھایا؟ وفق بھی سمجھ میں آ گیا. تو وفق جو ہے یہ پھر بعد میں ہم اس کے ساتھ پھر تصحیح کریں گے, وہ اگلے باب میں آئے گا. لیکن یہاں تو آپ نے ہر نسبت کو جاننا ہے. ایک تماثل ہے جو ایک یہ ہمیشہ دو نسبتوں کے درمیان ہوتا ہے, ایک کے درمیان میں نہیں ہوتا. کس کے درمیان ہوتا ہے؟ تماثل العددین. کیا بولو؟ توافق العددین. تو عدد ہونا چاہیے اور ایک عدد نہیں ہے. سمجھا دیا نا؟ حساب کی بات کر رہا ہوں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں. باقی باتیں پھر ماورا اور نہر ہوگی. سمجھ گئے نا؟ ہمارے ایک استاذ تھے, بڑے مذاقی تھے, تو ہمیں فلسفہ پڑھا رہے تھے. مولانا ہارون بابا سے مشہور تھے, بہت مذاقی استاد تھے. تو اس کو جب ہم کہتے تھے کہ استاد جی تو پشتو میں وہاں کہتے, ہم آپ کو اردو میں کہہ رہے ہیں, یہ استاد جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کفر کی باتیں ہیں. کس کی باتیں ہیں؟ تو کہہ رہے نہیں نہیں نہیں, شریعت کی بات ادھر نہیں کرنی ہوگی, شریعت کی بات ماں وارا نار. وہاں اکوڑا گٹر کے ساتھ کیا ہے, دریا بہ رہا ہے. سنا ہے؟ جو وہاں رہتے دیکھا بھی ہوگا دریا کابل, وہ بالکل مدرسے کے قریب ہے, گزر رہا ہے. تو وہ کہتے کہ ماں وارا نار. مطلب یہ تھا, آپ لوگوں کو اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ بھائی جو اصطلاح جس کا سمجھو گے تو اسی کو لوگے نا. کیا یہ تو اصطلاح ہم کس کی سمجھ رہے ہیں؟ میراث کی. اور میراث کے ضمن میں جو میں عدد کی تعریف کر رہا ہوں یہ ہر حساب والوں کا ہے. اب اگر اب رویہ بدلا ہو تو ہمیں اس کے تابع نہیں ہے. ہم تو سراجی کے تابع, صاحب سراجی کے تابع جو اس طرح رکھا ہے اسی کو سمجھا رہے ہیں نا. اور اس طرح تو ہر ایک الگ الگ معتبر ہوگا. کسی کے ہاں کہیں ولا تقل موفیم ولا تنہرہما, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہیں. کیا تو اف سے منع کیا ہے کہ ضروری قرار دیا ہے؟ منع کیا نا. اب بلوچ لوگ کہیں وہ اف کو ہمیشہ کے لیے بڑے پیار محبت میں استعمال کرتے ہیں, تو اب ان کے لیے منع ہوا کہ ضروری ہوا؟ بھائی ماں باپ کے ساتھ اف کے کلمات کہو گے نہیں کہو گے؟ آپ کہیں گے یہ تو وہ ہے بھائی, اس اصطلاح میں ہے, ہمارے میں نہیں ہے. کس میں نہیں ہے؟ تو میں اصطلاحات سمجھا رہا ہوں کہ بھائی توافق عددین, یہ چار نسبت عدد کے درمیان ہوتا ہے. کس کے درمیان ہوتا ہے؟ عدد کا مطلب ہے کہ ادھر بھی عدد ہے ادھر بھی عدد ہے, ایک میں نہیں ہوتا. کس میں نہیں ہوتا؟ تو دو عدد جو ہوں گے اس میں ضرور یا تو توافق ہوگا یا تماثل ہوگا یا تداخل ہوگا. جب یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو معاملہ صاف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تباین ہو گیا. جب بالکل برابر بھی نہ ہو, کیا برابر بھی نہ ہو, اور کیا, اچھا بڑا چھوٹے پر بھی تقسیم نہیں ہوتا ہے اور بڑا تیسرے عدد سے بھی تقسیم نہیں ہوتا ہے, تو یہ ایک ایک قید احترازی ہوا. جب میں نے کہا برابر بھی نہ ہو, تماثل نکل گیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا چھوٹے سے بڑا تقسیم نہیں ہوتا ہے, برابری کے ساتھ کون سا نکل گیا؟ تداخل نکل گیا. میں نے کہا تیسرا بھی تقسیم نہیں کر سکتا ہے, تو کیا نکل گیا؟ توافق نکل گیا, تو تباین ہو گیا. فتعین البتک للبازگل, سنے ہاں؟ ایک بندہ تھا, اگلا باب شروع نہیں کر رہا ہوں, وہ ہفتے کو کروں گا, ویسے بات آ گئی, مثال بڑی پیارا مثال ہے, تو یہ اتنا سبق, اس میں اور کوئی مسائل نہیں ہے, یہ اجرا پھر اگلے باب میں ہوگا. کہ وہ کہیں پڑھ کے بہت منطق پڑھ کے آ گیا, تو والد نے کہا کیا پڑھ کے آ گئے؟ 8 سال 10 سال لگا دی, افغانستان والے تو رضائیوں کو گنتی کر دی, 3 رضائی کو ختم کر دیے, 4 کو ختم کر دیے, یعنی 15 سال منطق پڑھا, 16 سال منطق پڑھا. یہ اب وہ نہیں ہے, ادھر بھی اب یہی آ رہا ہے, پھر ایسا ہوتا تھا. تو اس نے کہا کیا کہہ رہا, ایسا فن پڑا ہے کہ 2 سے 3 بناتا ہوں. یہی عدد کے بارے میں مثال ذہن میں ہے, کیا بناتا ہوں؟ 2 سے 3 بناتا ہوں, اور 3 سے آگے بولو 4 بناتا ہوں. مطلب اس کا یہ تھا کہ میں کر سکتا ہوں بہت کچھ. اس نے کیسے کہہ رہا, دیکھو یہ 2 چیزیں ہیں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے, اور ایک دونوں کا مجموعہ ہے. تو 2 سے کتنے بن گئے؟ 3 ہو گئے نا. تو باپ بھی بڑا ہوشیار تھا, اس بیچارے کو تجربہ نہیں تھا, اس لیے ہم کہتے ہیں لمبی ہو تجربہ بناؤ پھر بھی نہیں چلے گا. تو اس نے اس کو کہا کہ اچھا تو 2 انڈے منگوا لیے. کتنے؟ 2 انڈے منگوا لیے. تو 1 انڈا 1 بچے کو دے دیا, اور 2 انڈا دوسرے کو دے دیا, اور اس کو کہہ رہا کہ بیٹا آپ کا مجموعہ ہو گیا. یہ حق بک ہو گیا یار, یہ تو کیا. اب وہ علماء نے جو اس کی مثالوں پر میں نے کہیں پڑھایا, یاد ہے کسی نے سنا, وہ یہ بات کی کہ اس کو تجربہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ بات میں نے تجربے کی, اگر تجربہ ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ ابو اگر آپ مجھے مجموعہ دیتے ہو تو مجموعہ وہاں ہوگا جہاں اجزاء ہوں گے, تو اس ضابطے پر وہ دونوں کو اپنے پاس لا سکتے تھے. آپ مجھے مجموعہ دے رہے ہیں نا, مجموعہ کہاں ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ اجزاء ادھر پر ہے مجموعہ وہاں بن گیا, ایسا نہیں بنے گا. لیکن اس بیچارے کو تجربہ نہیں تھا نا, تو لہٰذا وہ پھنس گیا, ورنہ وہ والد کو پھنسا سکتے. یہ عادت عجیب سا فن ہے, عادت کو سمجھا رہا ہوں. اسی طرح ایک مرتبہ, بہت پرانی بات ہے, ناظم صاحب زندہ تھے, جامع مسجد تھے, میں وہیں 10 سال رہا ہوں, تو وہاں جو ہے نا ایک طالب علم آیا افغانستان سے. کون؟ وہ تو ساری عمر منطق پڑھا تھا, تو مدرسے والے 3-4 دن مدرسے میں رہے, فارم نہیں بھر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ مدرسے والے نے کہا یا تو فارم بھر لو, اب مفت میں تو سارا دن رات روٹی نہ کہو نا, ہم پتہ چلے کہ آپ طالب علم ہو تو داخلہ لے لو, آپ کہو اور پیو رہو. اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی داخلہ نہیں لوں گا, میں جب سبق شروع ہو جائے استادوں کو دیکھ لوں گا کہ بھئی صحیح پڑھا سکتے ہیں تو داخلہ لوں گا, ابھی نہیں لے رہا ہوں, یعنی استادوں کو چیک کر رہا ہوں. کیا؟ تو یہ اس نے کیسا ناظم صاحب اللہ کو بخشتے ہو, جو نیو ٹاؤن میں نا دارالعلوم میں ناظم تھے, ناظم یہاں وفاق کے لیے سر کے حیثیت وفاق بھی ہوتے تھے. تو اس نے مجھے نا اس نے بار بار ہمارا ایک دن اس نے مہتاب صاحب تھے محتمن صاحب کے دماد, اس کو کہا کہ اس کو اٹھا کے میرا نام بتایا کہ اس کے پاس لے جاؤ, کہ اس کا تھوڑا امتحان لے لے. تو میرے پاس آ گیا اور بتایا کہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ میں پہلے استادوں کو چیک کر لوں. تو میں تو سمجھ گیا, میں نے کہا تم بعد میں آ جاؤ. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ جو ہمارے طلباء اکثر ہوتے ہیں وہ کتابوں کو مسائل اس کو سارے یاد ہوتے ہیں لیکن کتابوں کا مطالعہ اکثر کا نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا؟ اس لیے زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ نوٹس یاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا، تقریر یاد کرتے ہیں. تو اس کو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ قاضی مبارک پڑھا ہے؟ کہہ رہا ہاں. سارے پڑھ لیے. میں نے پھر کیا ڈھونڈ رہے ہو جب سارے کتابیں پڑھ لی تو ادھر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں نہیں تکمیلا کر دو جو کہہ دیا. بار میں نے ان کو یہ بتایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اجزائے تحریریہ میں صاحب کنز مبارک صاحب قاضی مبارک کا کیا رائے ہے؟ بات پیچیدہ بنایا نا کہ بھائی سوال تو نہیں کیا کہ مسئلہ بنایا. میں نے کہا کہ اس کے بارے میں صاحب قاضی کا رائے کیا ہے؟ وہ کہہ رہا استاد جی آپ کتاب لاؤ سامنے رکھو. کیا کہنے لگے؟ کتاب لاؤ سامنے رکھو میں امتحان دوں گا، کتاب کے بغیر نہیں دوں گا. میں نے کہا جب تم نماز پڑھ لو گے تو سامنے قرآن شریف رکھو گے. خیر مجھے پتا تھا مدرسے کا اشارہ بھی یہ تھا کہ اس کو فیل کرنا ہے. تو میں نے اس پہ لکھا کہ بھائی یہ ہمارے ہاں اولا میں بھی نہیں چلے گا. ناظم صاحب اتنا ہنس رہے تھے، یہ بڑے غصے میں ہو گئے. بعد میں لڑکوں کو کہا پتہ نہیں، دیکھو استاد استاد ہوتا ہے. پھر ابھی میں دعا کر لیتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو جو استاد پڑھا رہا ہے کبھی اس کو کم نہ سمجھے. کیا آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ادارہ جس کو استاد رکھتا ہے اور اس کو جو کتاب دیتا ہے وہ اس پر اعتماد ہوتا ہے کہ اس کتاب کا حق ادا کرے گا. ایسا ہے نا، جب ادارے نے اس پر اعتماد کیا ہے تو آپ اس کے پی کو کمزور نہ سمجھے، اس کا احترام کرے. تو اس نے بعد میں طلباء کو کہا تھا کہ پتہ نہیں یار میں جو اندر سامنے بیٹھ گیا مجھ پہ کیا ہوا، مجھے بس سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو آپ نے استادوں کی کمی سوچ کیا تھا ہاں، کہ بھائی ہمیں استادوں کا اس طرح کام نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ میں نے سارے دو مثال یا بات اس لیے کی کہ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں، یہ آپ کے شان کے مطابق علم کے مطابق بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، کوئی صرف ہے، کوئی منطق ہے، کوئی میراث ہے، کوئی تفسیر ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی لغت ہے، آپ نے ہر ایک اصطلاح کو الگ سمجھنا ہے. اگر آپ نے مکس کر دیا نا تو تمہارا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. لہذا یہاں جو میں آپ کو اصطلاح سمجھا رہا تھا یہ حساب کا سمجھا رہا. کیا بولو؟ اس کے بارے میں آپ نے یاد کرنا ہے، اور تمام کتابوں میں لکھا ہے جو ہمارے فقہ کا ہے، حساب سب میں یہ لکھا ہے. تو یہ چار نسبتیں آپ یاد کریں، اجرا آپ کو اگلے باب میں ہو جائے گا انشاءاللہ، تصحیح کے باب میں. بس اور دعا کر اللہ تعالیٰ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين.